الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس تفسیر کے دوران قرآن پاک کی جو جس آیت پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور گمراہی کا بھی ہے، گائیڈنس کا ذریعہ بھی ہے اور مس گائیڈنس کا بھی ذریعہ ہے. اب یہ بہت الارمنگ بات ہے، بہت انسان کو وارن کرنے والی بات ہے کہ قرآن سے لوگ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے آیت میں بتا دیا کہ مس گائیڈ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ فاسق ہوتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی ایک ٹرمینالوجی ہے فاسق، جس کا مطلب ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. اور بڑے بڑے گناہوں میں امپورٹنٹ والدین کی نافرمانی، شرک، زنا، ایڈلٹری، شراب پینا وغیرہ ہے. لیکن جو شخص چھوٹے گناہوں کو بھی سمجھے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، مطلب کہ چھوٹا سا گناہ ہے اس میں ایسی کیا بات ہے، تو یہ بھی بڑا بن جاتا ہے کیونکہ اس نے چھوٹا سمجھا گناہ. گناہ کی ڈیفینیشن، سین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جب جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کرتی ہے بات، اس کو کہتے ہیں گناہ. اب اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کر کے، ناراض کر کے انسان سمجھے کہ کوئی بات نہیں، معمولی سی بات، تو یہ گناہ پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فاسق ہے، جو ایسے گناہ کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جن کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو ایسے لوگوں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن سے. کیا مطلب؟ کہ انہیں قرآن جب پڑھتے ہیں تو انہیں اس سے کوئی میسج نہیں لیتے. وہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں وہ، یا کسی اور وجہ سے پڑھتے ہیں، ان کو میسج نہیں لیتے، کوئی اس سے اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو، اسی کیٹیگری فاسق کو، اور ایکسپلین کیا کہ وہ ہیں کون، ان کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں. تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق پورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو نہیں پورا کرتے. اللہ تعالیٰ کے رائٹس کیا ہیں؟ یہ سارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رائٹس ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے انہیں حکم دیا ہے، جو انہیں آرڈر دیا ہے، اس کو اوبے نہیں کرتے. جس چیز کو میں نے کہا ہے کنیکٹ کرو، اس کو توڑو نہیں، اس کو وہ توڑتے. اب وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنیکٹ کرو اور مضبوط کرو؟ وہ ہے یہ حقوق العباد، یہ ہیومن رائٹس ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پورا کرو اور یہ شخص پورے نہیں کرتے اور یہ فاسق لوگ. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات نہیں کی کہ یہ ہیومن رائٹس پورے نہیں کرتے، یہ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتے. کہا کہ نہیں، جو میں کہتا ہوں جوڑو، اس کو توڑ دیتے. اٹ مینس کہ جو لوگوں کے حق ہیں، ان کو پورا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے ذمہ لگائے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پورا کرو. یہ میں اس لیے اپنے پیرنٹس کو اوبے نہیں کرتا کہ وہ میرے پیرنٹس ہیں، میں اس لیے اپنے بھائی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، میرا بھائی ہے، میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ تب سگنیفائی ہو جاتی ہے بات جب فار ایگزامپل پیرنٹس ظالم ہوں. ہوتا ہے کئی بار پیرنٹس ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پہ. اب وہاں پہ انسان پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہاں پہ یہ پتہ چل جائے گا. یا کوئی اور رشتہ دار، کوئی اور جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں، ان میں کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کر دے، کوئی رائٹس پورے نہ دے، تو اب میں اس کے ساتھ اچھا بنتا ہوں یا برا بنتا ہوں، یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کے لیے اس کے رائٹس پورے کر رہا ہوں یا اپنے لیے کر رہا ہوں. کہ ٹٹ فور ٹیٹ کا معاملہ ہے کہ جی وہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، تو یہ رائٹس پورا کرنا نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو اب امپورٹنٹ بات جو ہم نے پھر اس کو ڈسکرائب کرنے شروع کی، اس کی تفصیل شروع کی اور لاسٹ ٹو سٹنگ میں اس کو ہم کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پھر سب کچھ جاننے کے باوجود انسان کیوں دوسرے کے رائٹس پورے نہیں کرتا، عام طور پہ خاص طور پہ بلڈ ریلیشن شپ جو ہے اس کی، کیوں ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں، تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کی مین جو ریزن ہے نا وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے جس کو غصہ کہتے ہیں، اینگر کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر دی گئی ہے، یہ ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف اور صرف ٹرین کیا جا سکتا ہے، اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے جا سکتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کوئی کہے میں اپنے اینگر کو ختم کر دوں تو ایسا نہیں ہوگا، وہ کنٹرول میں آ سکتا ہے، وہ اس ڈسپلن ہو سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، پہلی چیز، کیونکہ یہ جو اینگر ہے یہ عام طور پہ انسان کو ظلم کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، دوسروں کے رائٹس کو پورے نہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ تم اس دوسرے کا حق نہ دو، وہ تم سے اچھا نہیں کر رہا تم بھی اچھا نہ کرو، یہ غصہ جو ہوتا ہے انسان کے اندر یہ اس کو بھارتا ہے. اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کو کیسے ڈسپلن کیا جائے، تو اس میں کچھ ٹپس بتائی تھی ابھی تک، اس میں ایک تو یہ تھی کہ پازیٹو تھنکنگ رکھے، جس کو دوسرے لفظوں میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا، دوسرے سے اچھا پرسیو کرنا دوسرے کے بارے میں، کہ فار ایگزامپل دوسرا شخص نے کوئی سے غلطی ہو گئی تو یہ اسے یہ سوچنا کہ نہیں اس نے جان کے نہیں کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے کوئی میں نے غلطی ہو گئی ہو، یعنی اس نے انٹینشنلی نہیں کی بلکہ وہ انٹینشنلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہو گیا، تو اس طرح سے کوئی پازیٹو تھنکنگ لا کے اچھا گمان لا کے اس کو مارجن آف ایرر دے دے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ دوسروں کے بارے میں برا گمان نہ کیا کرو، اچھا گمان خاص طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک چیپٹر ڈسکرائب کیا ہے کہ اچھا گمان کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک تہمت لگی اور وہ یہ تھی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سفر میں اور آپ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، یعنی پہلے جس طرح قافلے جاتے تھے اونٹوں پہ تو وہ پیچھے گئیں واش روم کی تلاش میں اور ایک کھلے ایریا میں چلی گئیں، اسی دوران وہ قافلہ چلا گیا اور وہ پیچھے اکیلی رہ گئی. تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ پیچھے ایک شخص کو بھیجتے تھے، یہ سنت ہے، یہ کرنا بھی چاہیے اپنے سفر کے اندر بھی، کہ جب بھی ٹریولنگ شروع ہو تو پیچھے ایک نظر دیکھا جائے کہ کوئی چیز تو نہیں رہے گی پیچھے، یہ سنت عادت ہے اور اس سے بہت سارے نقصان بچ جاتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مطلب کہ جیب سے کوئی چیز گر گئی یا کچھ اور ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو پیچھے بھیجتے تھے، دیکھ کے وہ قافلے کو کوئی سامان تو نہیں پڑا رہ گیا، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور دیکھنے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا وہاں پہ بیٹھ کے کہ اگر میرے پاس کیا آپشن ہے، میں تلاش میں نکلوں کہاں گیا قافلہ، تو یہ ایک آپشن ہے، دوسری آپشن یہ کہ میں یہیں بیٹھ دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ پیچھے دیکھتے ہیں اور جب دیکھیں گے میں قافلے میں نہیں ہوں تو وہ تلاش میں آئیں گے تو مجھے یہاں پا لیں گے. تو انہوں نے اسی نیت سے وہاں بیٹھ گئی جہاں پہ قافلہ تھا اور اسی دوران دیر ہو گئی، کافی دیر کوئی نہیں آیا تو انہیں نیند آئی، وہ سو گئی. اب جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں. اب جب دیکھا کہ سو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے بس پاس گیا کہ انہیں کیسے نہ اٹھاؤں، تو وہ خود ہی ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اور صحابی پورا لمبا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں مینشن ہے کہ صحابی نے کہا میں نے پردے کے حکم سے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ کی شکل، اس لیے میں پہچان گئی حضرت عائشہ، ورنہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کون. اور کہتے ہیں انہوں نے بھی اٹھتے ہی فوراً اپنا چہرہ کور کیا اور میں نے اشارے سے کہا چلیں، ان چل پڑی میرے ساتھ، وہ سمجھ گئی. اب جب وہ قافلے پہ پہنچے دوبارہ تو اس قافلے میں پہنچنے کے بعد اس میں منافقین بھی تھے، منافق کہتے ہیں اس کو جس جو کہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ مسلمان ہو لیکن ایکچولی مسلمان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے ڈیسیو کرنے کے لیے ساتھ ملے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہی ہیں اور ساتھ ایک بندہ ہے, انہوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خود رکی تھی اس بندے کی. اب یہ بات پھیلنی شروع ہوگی قافلے کے اندر, ایک سے دوسرے کو, دوسرے تیسرے کو, تیسرے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی سر, اور بڑے صحابہ تک پہنچی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ میری بیوی اور محبت کرنے والی بیوی کے بارے میں یہ باتیں, یہ ریومر ہیں. تو اب بات اتنی زیادہ پھیل گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا میرے بات میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی, مدینہ منورہ میں پھیل گئی, قافلہ واپس آ گیا مدینہ منورہ میں, بات پھیلتی جا رہی ہے. پھر کبھی بعد میں چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں, تو انہیں اور شدید دکھ. ان شارٹ ہوا یہ کہ تقریباً ایک مہینہ یہ ریومرز ایسی گھومتی رہی. اب کوئی کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کسی کو نہیں پتا کیا ہوا, حتیٰ کہ اتنی ریومرز پھیل گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کہ اگر آپ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر. اب وہ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو اب ان کے دکھ کی تو انتہا ہو گئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی. اب کوئی ایویڈنس تو نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک ایویڈنس دیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاک ہے. اب ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ تم نے کیوں بدگمانی کی. بدگمانی اسے کہتے, کوئی ایویڈنس کے بغیر یہ سوچنا کہ یہ ہوا ہوگا یا یہ ہے مسئلہ. کیونکہ انسان کے پاس جب ایویڈنس نہ ہو تو ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ بہتر سوچوں, جیسے ایکچوئل فیکٹ تھا کہ وہ پیچھے کسی وجہ سے رہ گئی ہوں گی. ایک یہ ہے کہ میں ورس سوچوں گا, نہیں نہیں یہ ہوا ہوگا. تو ان میں سے ورس تلاش کرنا یہ بدگمانی ہوتی ہے, یہ منع ہے قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک بیسٹ سوچے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو, جو بھی بیسٹ آپشن مسلمان کے لیے نکل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بالکل کیٹیگوری کا کیوں بدگمانی کی, اور اللہ تعالیٰ کا تم یہ چھوٹی بات سمجھتے ہو بدگمانی, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, اللہ کا عذاب آ جاتا تم پہ اس بات پہ. تو بدگمانی الاؤڈ نہیں ہے, اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ بدگمانی آ ذرا سی کوئی بات ہو تو دوسرے کے بارے میں برا سوچنا, مارجن ایرر اسے دینا ہی نہ کہ اس نے کوئی جان کے نہیں کیا ہو. تو ایک ٹپ کہ اس پہ بہت پریکٹس کرے, یہ صرف 5 منٹس کی ٹاک اس کو نہیں صحیح کر سکتی, یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. انسان پھر بدگمانی کرتا ہے, پھر اسے اپنے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیوں کرتا ہوں بدگمانی, پھر اس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, توبہ کرے. تو یہ کنٹینیوس ایک پریکٹس ہے جس کے بعد انسان اس عادت کو سیکھتا ہے. پھر دوسری جو ٹپ تھی کہ جس کے بعد غصہ انسان کم آئے خاص طور پر ریلیشن شپس کے حوالے سے, وہ ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو لوور کرنا. کہ ہر انسان کو دوسرے سے ایکسپیکٹیشن ہے, بچوں کو پیرنٹس سے, پیرنٹس کو بچوں سے ہیں, بہن کو بھائی سے, بھائی کو بہن سے, بہن بھائی کو, یعنی جو بھی ریلیشن شپ ہے ہر ایک کو دوسرے سے ایکسپیکٹیشن ہے, اس کو لوور کرے, مینیمم کرے. کیا مطلب کہ فار ایگزامپل کسی سے غلطی ہو گئی, اب غصہ انسان کو آتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ تو ایسا نہیں, اس نے کیوں ایسا کیا, اس کو یعنی کہ اپنی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے اس پہ ریجڈ ہے, اس کو فلیکسیبل کرے, اس کو فلیکسیبل کر کے نیچے لے آئے کہ ہو گیا اس سے غلطی ہو گئی. کسی نے جھوٹ بول دیا تو انسان ہی جھوٹ بولتے ہیں, ایکسپیکٹیشن میں ہی تھی سچ بولے گا, اب جھوٹ بول دیا تو لور کر لوں, جیسے ہی لور کرے گا اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے. اگر وہ ریجڈ رہے گا کہ یہ کیوں ہوا تو اس کا غصہ, اس کا ٹیمپرمنٹ, وہ لوز کر جائے گا اپنا ٹیمپرمنٹ. اور یہ مین کاز ہے, ون آف دا مین کاز غصے کی. آپ ہر غصے کو دیکھیں, یعنی اپنا انالیسس خود کریں گے, مجھے فلاں وقت غصہ آیا تھا, پیچھے جائیں روٹ کاز انالیسس کریں, دیکھیں گے پیچھے یہی بات ہوگی کہ جی میری کوئی ایکسپیکٹیشن تھی, میں جاب پہ جا رہا تھا, میں اسکول جا رہا تھا, میں کالج جا رہا تھا, وہاں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, وہ ہوا نہیں, ٹیچر نے کچھ کہہ دیا, میں کولیگ نے کچھ کہہ دیا اور میں غصہ آ گیا. تو میری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں اور میں اس میں ریجڈ ہوں, اس لیے مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو اس میں فلیکسیبل ہونا یہ ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے. چونکہ میں ان چیزوں کو کر چکا ہوں اس لیے میں اس کو تیزی سے کر رہا ہوں کہ وہ بات آج آگے بڑھانی. پھر تیسری چیز ہے کہ دوسروں کی اور اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہونا کہ میرے رائٹس ہیں کیا. کئی بار ہم اپنے رائٹس خود بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے رائٹس نہیں رکھے. جس کی میں نے اگزامپل دی تھی کہ شوہر سمجھتا ہے بیوی کا کہ اس کا رائٹ ہے کہ بیوی اس کے لیے کھانا بنائے, حالانکہ اس کا رائٹ نہیں ہے, وہ اس کا احسان ہے کہ اس کے لیے کچھ بنا دیتی ہے. اب लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है अगर वो उसमें थोड़ी कोताही करे, नमक तेज हो जाए तो उस पर गुस्सा आ जाता है, चीनी कम हो जाए उस पर गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये जिस पे सारी चीजें अप्लाई करें, मार्जिन ऑफ एरर देना, एक्सपेक्टेशन को लो करना, और दूसरी बात है आपका राइट ही नहीं कि उसको वो आपने आसान कर रही है, वो आपकी कुक थोड़ी कि वो आपके से खाने बनाते रहे। तो अपने राइट्स की अवेयरनेस कि मेरे राइट्स हैं क्या, मैंने कहां पे फ्लेक्सिबल होना है, कहां रिजिड होना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार इंसान अपने राइट्स को जानता नहीं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स अपने बना के बैठा होता है, और जिसकी वजह से जब वो राइट्स फुलफिल नहीं होते तो गुस्सा आता है। फिर अगली चीज ये कि तकदीर पे बहुत पक्का ईमान होना। तकदीर एक लंबा टॉपिक है, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉइंट जहां पे बताना वो ये कि हर काम तकदीर का ये पहलू सामने रखना कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की विल से हो रहा है। अब अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो वो उसने नहीं, उसने किया है लेकिन अल्लाह की मर्जी से किया है। मुझे इस एंगल से भी तो देखना चाहिए, मैं ये देखूं कि ये शख्स ने अल्लाह की मर्जी से किया। और एग्जाम्पल उसकी ये है कि अगर किसी जानवर को आप पत्थर मारे, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, कुत्ता है, उसका पत्थर मारे, उसे पता है कि पत्थर मेरे पास खुद नहीं आया, वो पत्थर के पीछे नहीं भागता, वो उस शख्स के पीछे भागता। अब मैं भी जब मेरे साथ कुछ हो तो मैं उस शख्स की बजाय मैं सोचूं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ है, और ये फिर अपना एनालिसिस करूं कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, मुझसे क्या ऐसा गुनाह हो गया कि जो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये होने दिया। दूसरा चीज के कोई मैसेज तो नहीं अल्लाह की तरफ से, मेरी कोई ट्रेनिंग तो नहीं की जा रही। इस तरह से उस सारे इंसिडेंस को ले लेना। अब जब इस तरह इंसिडेंस को लेगा तो वो उस शख्स पे कभी नहीं गुस्सा करेगा। हाँ, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला पे आ सकता है कि अल्लाह ताला ने क्यों किया, और ये चीज माना है कि अल्लाह ताला की मर्जी वो है, मैं उसकी मखलूक हूं, मैं उसकी क्रिएशन हूं, मैं ऐसा कर सकता है, और वो उसकी हिकमत के बगैर किसी किसी यानी कि वो हकीम ज्यादा हिकमत के बगैर कुछ नहीं करती। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिससे इंसान अपनी इस्लाह कर सकता है, कि तकदीर के पहलू को सीखे। फिर जो जिसके अंदर एरोगेंस होती है, तकब्बुर होती है, उसको गुस्सा बहुत आता है। क्योंकि उस एरोगेंस का क्या मतलब होता है कि मैं दूसरे शख्स को समझूं कि ये मुझसे कम है, तालीम में, खूबसूरती में, स्टेटस में, दौलत में, जिस चीज में भी, डिग्री में, मैं समझू ये कम है। अब अगर मैं ये समझ रहा हूं तो इसको कहते हैं इसके अंदर एरोगेंस है। अब ये गुस्से का बात होती है अगर इसकी इसकी एरोगेंस की डिमांड्स को फुलफिल ना किया जाए या उसकी तारीफ ना की जाए, तो फिर उसे गुस्सा आता है कि मुझे, मैं इतना अच्छा स्पीकर, मेरी कोई तारीफ नहीं, मैं मुझे इतना इल्म, मुझे कोई तारीफ नहीं। तो ये ऐसा शख्स को गुस्से में रहता है, अक्सर इसे गुस्सा आता रहता है, ये एक बहुत बड़ी वजह। और एक चीज जो कि पिछली में कवर हुई लेकिन लहदा से उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो है कि दूसरे कोई एक्सपेक्ट करना कि हर शख्स गलती कर सकता है, इंक्लूडिंग मी, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, एक्स वाई जेड सारे गलती कर सकते हैं। मैं मार्जिन में एरर देना सीखूं कि हाँ गलती होगी होगी, गलती के हमेशा देखें अपनी गलती, अपने आप को मार्जिन एरर नहीं देना, ना दे, एक स्टेज पे देना पड़ता है जब इंसान मतलब कि गलती कर चुका होता है, फिर एक स्टेज आती है कि उसे देना पड़ता है, अदरवाइज वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अपने आप को आइडियलाइज करें कि मैं आइडियल शख्स बनना है, लेकिन दूसरे को आइडियलाइज करने की जरूरत है। दूसरे को क्यों आइडियलाइज नहीं, ये आइडियल क्यों नहीं, आइडियल बीवी क्यों नहीं, आइडियल शौहर क्यों नहीं, आइडियल बेटा क्यों नहीं, आइडियल बाप क्यों नहीं, तो दूसरे को मार्जिन दें कि नहीं ऐसे ही होता है कि हर शख्स में खूबियां होती हैं, हर शख्स में खामियां होती हैं। और ये मैंने बताया था कि तीन क्रिएशन इंपॉर्टेंट क्रिएशन हैं इस दुनिया के अंदर, एक एक है फरिश्ते एंजल्स, उनके अंदर कोई एरर चांसेस वगैरह नहीं है। दूसरी है शैतान, वो है ही गलती और गुनाह और बुराई का मजमुआ। तीसरी है इंसान, वो मिक्सचर है। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, तो मैंने इसमें फजूर और गुनाह की एक की कशिश भी रखती है और इसके नेकी की भी रखी है, वो जिसको गालिब कर ले अपने ऊपर, जिसको अपने ऊपर डोमिनेट कर ले। तो इसलिए हर वक्त दूसरे को मार्जिन एरर देखने की देने की सोच हो। तो ये मैंने چند بتائیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اپنی اچھا گمان، پازیٹو تھنکنگ رکھنا، ایکسپیکٹیشنز کو لوور کرنا، رائٹس کے بارے میں اویئر ہونا، تقدیر کے بارے میں پتہ ہونا، اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا، ایروگنس کو ختم کرنا، اور چھٹی چیز مارجن ایرر دینا. یہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. اگر یہ چھ چیزیں امپروو کر لیں تو ہمارا غصہ ہو سکتا ہے 95% ختم ہو جائے. اب کچھ مسلینیس ہیں، سیون چیز مسلینیس. اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کے اندر کسی کی ڈیزائر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے تو انسان کی پرسنالٹی کو شیٹر کر دیتی. فار ایگزامپل، کوئی ینگسٹر ہے، اسے کسی میں انوالومنٹ ہوگی، اب اگر باپ اسے سمجھائے اسے اس پہ غصہ آتا ہے، کوئی اور اسے سمجھائے اسے غصہ آئے گا، کسی کو مال سے محبت ہوگی، اب اسے کوئی کہے کہ نہیں ایمانداری سے کماؤ، حرام نہ کماؤ، اسے غصہ آئے گا کہ میرا ایک سٹینڈرڈ ہے، میں تو جان سے بھی آئے گا میں لوگ کماؤں گا. تو غصہ عام طور پہ آتا ہے کہ جب اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کا ایم ہے، اس کے جو بھی بلوڈ ہے، اس سے پہنچنے سے جو چیز روکتی ہے اس پہ غصہ کرتا ہے. اب اگر بلوڈ اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے تو اب اس کا غصہ صحیح طور پہ یوز ہوگا. اس لیے انبیاء ایک کام ہی کرتے تھے، یعنی مین کام وہ یہ تھا کہ انسان کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے تھے، اس کو اٹیچمنٹ اللہ سے کر دیتے تھے، باقی چیزیں خود بخود اس کے اراؤنڈ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا. اچھا، یہاں یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ کسی چیز کی بھی ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے اینکر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے نالج کو امپروو کرنا، یعنی کہ اس میں کوئی پریکٹس کی بات نہیں ہو رہی ایکچولی، کہ میں پریکٹیکلی کچھ کر رہا ہوں. یہ سارے تھاٹ پروسیسز ہیں کہ لو ایکسپیکٹیشن لو کر رہا ہوں، اپنے رائٹس کا پتہ ہونا، تقدیر کے بارے میں پتہ ہونا، ماجوں ہے دینا وغیرہ. تو کچھ ہوتی ہیں جو کہ نالج بیسڈ ہوتی ہیں، کہ جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو نالج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، اور جتنی اس کی پریکٹس ہوگی ہمارا نالج بڑھتا جائے گا، یہ اتنی ہمارے اندر کیپیبلٹی پیدا ہوتی جائے گی. کچھ ہوتی ہیں جو پریکٹیکل ٹپس ہیں، وہ بعد میں دوں گا. تو یہ ساری جو علم سے ریلیٹڈ ہے، نالج سے ریلیٹڈ، اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانا. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک ٹپ یہ ہے جس کی وجہ سے غصہ انسان کا کم ہو جاتا ہے، کہ اکثر غصہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان نے اپنی لائف کو کمپلیکیٹ کیا ہوا، بہت زیادہ کمپلیکیٹ کیا ہوا، حالانکہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا اس نے کر دیا. اب یہ میں دو تین امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہیلپ فل ہوں ابھی اور ہو سکتا ہے فیوچر میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو اسپیکٹ، وہ کسی بھی ایشو کو دیکھ لے اس کے دو اسپیکٹ. ایک کیا کہ اس کے اختیار میں ہوں گے، اس کی رینج میں ہوں گے، اور دوسرے اس کے آؤٹ آف رینج ہوں گے. فار ایگزامپل، کسی کا اب نارمل بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو، اب اس کی رینج میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں وہ لے کے جا سکتی ہے اسپیشلسٹ جو بھی ہیں، لیکن ان کی بھی ایک لمیٹیشنس ہیں. تو اب اس کیا اس غم کو میں ساری عمر اپنے گلے لے لوں اور اپنی پرسنالٹی کو خراب کر کے ہر دوسرے شخص پہ غصہ کرتا پھروں؟ نہیں، یہ آپشن نہیں ہے. میں اگر ایسی مشکل میں پھنس گیا ہوں جو کہ میری رینج سے باہر ہے، تو اس پہ پریشان نہ ہو، میں اسی کا مکلف ہوں، مجھے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا میں مجھے اسی پہ اپنی ایفرٹس اور انپوٹس اور اپنی کیپیبلٹیز لگانی چاہیے جو میری رینج کے اندر ہے. ادروائز میری انرجیز، میری کیپیبلٹیز، میرا ٹائم، میری زندگی سب ویسٹ ہو جائے گا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آؤٹ آف رینج ہے، وہ بچہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. میں ساری زندگی ضائع کر دوں اس کے پیچھے، روتا رہوں، میں شکوے کرتا رہوں، میں لوگوں پہ غصہ کرتا رہوں، میں ڈپریشن میں چلے جاؤں، میں سوشلی بائیکاٹ کر دوں، کٹ آف ہو جاؤں، کوئی فائدہ نہیں کسی چیز، زندگی ویسٹ ہوگی. تو جب بھی کسی کوئی ایشو سامنے ہو، اس وقت اس ڈیسائیڈ کرے کہ اس میں میری رینج میں کیا، آؤٹ آف رینج کیا. دو اسپیکٹس ہو سکتے، دونوں ہو، پارشلی وہ رینج میں، پارشلی آؤٹ آف رینج. तो वो जो आउट ऑफ रेंज पार्ट है उसको तो एक तरफ करे, और जो रेंज में उसको अपने सामने एम बनाए, उसे पूरी अपनी एफर्ट लगा दे, पूरा इनपुट उस पर दे दे, क्योंकि ये वो जगह जहां पे इनपुट देना चाहिए। एक चीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये कि अपने पास्ट और फ्यूचर को अपने से दूर रखें। आमतौर पर इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर में स्टक हो जाता है और वो जो प्रेजेंट को भूल जाता है, प्रेजेंट को, हालांकि प्रेजेंट में वो हो सकता है बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन पास्ट में कोई गलती कर बैठा, अब वो गलती उसको जान नहीं छोड़ रही, वो कंटिन्यूस चीज के जहन में, जहन में, जहन में, जहन, और वो कभी इतनी बढ़ जाती है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में बदल जाती है, उसकी पर्सनैलिटी शटर होकर रह जाती है, उसकी जहन से निकलती नहीं पा, कोई गुनाह हो गया उससे, गुनाह हो गया वो उसको उसी के डिप्रेशन में, उसी की एंग्जाइटी में बैठा हुआ है कि क्यों हो गया मुझसे। अल्लाह ताला ने जो तौबा का दरवाजा खुदा रखा है, उसका ऐलान जो किया वो इसीलिए किया है, गुनाह की तौबा करो बस खत्म, डिलीटेड, वो फिनिश्ड, बस उसको अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। जब अल्लाह ताला ने उसके अमाल नामे से, उसके फरिश्तों से सबसे डिलीट कर दिया, तो वो अपनी जिंदगी से उसे क्यों निकाल रहा, अपने जहन से क्यों निकाल। अगर उसके जहन में ऐसी कैफियत है कि शायद ये माफ नहीं होगा, तो फिर रीथिंक करे कि उसे अल्लाह की रहमत के बारे में कुछ मतलब कि इल्म भी है कि नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करे मैं रहम करने वाला हूं, माफ करने वाला हूं, क्यों ये समझते माफ नहीं हो गई। हाँ, माफी पूरी हो, यकीन से हो, पूरी डिटर्मिनेशन से हो कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा दोबारा, वो माफ समझे कि माफ, और उसको दोबारा ना सोचे, कभी दोबारा आ जाए तो और बात है, क्योंकि सोच भी कई बार आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो आ जाए तो कोई बात नहीं, फौरन शैटर कर दे। उसके मैं तरीके भी अभी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो प्रेजेंट में रहे, पास को भूले, फ्यूचर खदशात खौफ, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतना कुछ मेरे पास है लेकिन अगर चला गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या, ये इंसान की जिंदगी, मुसलमान की जिंदगी नहीं। जो अल्लाह ताला ने तवक्कुल का इतना मुकाम रखा है कुरान के अंदर और अपने दीन के अंदर, उसी को कहते हैं कि प्लान और फिर उसके बाद सब चीज अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला का मुझे मोहब्बत है ऐसे लोगों को, क्यों, उन्हें पता है कि मैं करने वाला हूं, ये खुद नहीं करने वाले। अब जिसको ये पता चल गया, उसने अल्लाह को पहचान लिया, उसे अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई, उसने अल्लाह ताला को हकीकी तौर पर पहचान लिया और अपनी लिमिटेशन को भी पहचान लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्लानिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, वो मैंने कर ली। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो अपने फ्यूचर को अपने से दूर रखे, अपने पास को दूर रखे, प्रेजेंट में रहे। हाँ, पास की गलती से सीखे ताकि दोबारा ना करे, फ्यूचर की प्लानिंग करे, लेकिन वो प्लानिंग की हद तक हो, अपने ऊपर हावी ना उसको ना दे। तो ये इंपॉर्टेंट दो बातें कि जब भी कोई इशू हो तो जो डुएबल चीजें हैं, जो अचीवेबल चीजें हैं, जो रेंज में है, उन पर फोकस करे, आउट ऑफ रेंज को एक तरफ करे, और दूसरा अपने प्रेजेंट में रहे, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाए। इससे जिंदगी उसकी पुरसकून हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएंगे, फिर उसकी पर्सनैलिटी देखेगा खुद ब खुद, वो जो गुस्सा और एंगर उसके अंदर भरा हुआ था, गम भरा हुआ था, वो गायब हो जाता है। और अगली बात, ये सारे मिसलेनियस के अंदर हैं कि ये सारी चीजें यूजफुल हैं गुस्से को काबू करने के लिए, कि अपने आइडियलाइज ना करे, जो पहले भी बात कर दी कि आइडियलाइज, ये आइडियल वर्ड नहीं है, हर चीज को आइडियलाइज ना करे कि ऐसा होना चाहिए। ये शुड और कुड और वुड के वर्ड जो है ये अपने डिक्शनरी से निकाले जिंदगी। हाँ, मतलब कि नेवर ऑलवेज, ये इस तरह की जो बातें हैं इसको निकाले, बल्कि कहे कि हाँ मैं, ये होना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा, ये हो सकता है, इसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वही अपने मार्जिन और एरर, अपने आप को फ्लेक्सीबल रखें। फिर और कुछ सोचे हैं जो कि हेल्पफुल हैं, वो भी मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, और जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया तो उनकी कुछ जो नसीहतें थे अपने बेटे को, वो उन्होंने जिक्र की कि उन्होंने अपने बेटे को कुछ बातें की, कुछ नसीहतें की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक अल्लाह ताला ने, देखिए वो अल्लाह ताला ने सारी बात उनकी जिक्र नहीं की, बिल्कुल की फीचर्स उनकी बात का जिक्र किए कि अल्लाह के साथ शरीक ना करना, अपने बेटे को समझाया, कहा कि वालदैन का एहतराम करना, اور لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے رہنا، انہیں برائی سے روکتے رہنا، یہ کی فیچرز بتا رہا. لیکن انہی کی فیچرز کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھ دی، اور وہ کیا تھی کہ کبھی گال پھلا کے منہ پھلا کے بات نہ کیا. اب ان کی فیچرز کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو لکھ رہے ہیں کہ دوسرے سے بات کرتے اپنے فیشل ایکسپریشن کو صحیح رکھو. مطلب کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی اللہ کے ہاں، کیونکہ صرف فیشل ایکسپریشن ہی دوسرے کا دل جیت جاتے ہیں، فیشل ایکسپریشن ہی دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل، ایک ریسپشن پہ ایک شخص بیٹھا ہو، اب اس کے ساتھ پیچھے غم ہو، باپ اس کا بیمار ہو، بچہ اس کا بیمار ہو، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی 12 آورز اس نے اپنے فیشل ایکسپریشن صحیح رکھے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہاں بیٹھنا اس کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، ہو سکتا ہے تو فائر کر دیا جائے، کیوں کیا؟ نہیں، یہ ریزن تھی، میرے بیٹا بیمار تھا، جو بھی تھا، اٹس پارٹ آف یور ڈیوٹی کہ آپ فیشل ایکسپریشن صحیح رکھیں. تو جب اس کو یہ، وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے چند ہزار روپاؤں کے لیے وہ اپنی فیشل ایکسپریشن کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیوں نہیں ہم کنٹرول کر سکتے دوسرے؟ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ جہاں ہر وقت رہنا ہے، جو آپ سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، کلوزلی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کلوز ریلیشن شپس ہیں، ان سے کیوں نہیں میں اچھے طریقے سے بات کر سکتا؟ میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا، میں ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں ایک تو کام تو ان کے ساتھ کر سکتا ہوں نا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر. یہاں پہ جب مطلب کہ کمپلینٹس ہوتی ہیں تو شوہر کی بیوی سے کمپلینٹ، بیوی کے شوہر سے کمپلینٹ، اس میں پرائم کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بات ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ سنتوں کے جب تذکرہ ہوتا ہے ان میں اس بات کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ گھر میں انٹرنس کے بعد اسمائلنگ فیس. ایک ینگسٹر تھا، اس کی شادی ہوئی، نوجوان تھا، اس کی وائف مطلب کہ اس کا مطلب جھگڑا رہتا تھا، تو اس نے اپنا پرابلم کسی سے ڈسکس کیا، کسی عالم سے، تو اس نے کہا میری بیوی ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، پورا اس نے ڈسکرائب کیا، اور ایسی پرسنالٹی بنائی کہ جیسے اسے این او سی دے دی جائے کہ جو بھی کرنا کرو. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تو تم ایسا کرو کہ آج گھر جاؤ اور راستے سے ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لینا، اور مسکراتے ہوئے گھر میں انٹر ہونا، اور اس میں سے ایک مٹھائی اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالنا. اب یہ شخص جاتا ہے، یہی کرتا ہے، اس کی بیوی حیران ہوئی تھی اسے کیوں، اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ پوچھے کیا ہوا، تو اس کہتا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے گھر کی زندگی بدل گئی. اس نے کہا، اس کی بیوی نے، کہ مجھے اپنے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت پتہ، میں ویسی بننا چاہتی. اگر ہمارے گھر میں دین نہیں آ رہا، میری وائف دین میں نہیں آ رہا، میرے شوہر دین پہ نہیں آ رہا، میرے بچے دین پہ نہیں آ رہے، تو اس کا قصوروار شاید میں ہی ہوں کہ میں نے پریزنٹ ہی نہیں کیا ایسے اپنے دین کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی پیالے میں، تو درمیان میں روک دیا کہ رکو اور پیالہ مجھے دو. کہا کیا؟ کب پانی پینا تو میں دوسرا؟ نہیں نہیں اسی پیالے سے پیا. پیالہ لیا اور پھر کہا کہ تم نے کہاں سے پیا تھا؟ کہا کہ ادھر سے. اس کو روٹیٹ کیا، اسی جگہ سے پانی. صرف اپنی محبت کو شو کرنے کے لیے. تو جب اس طرح سے گھروں میں رہے جائے یا اپنے کلوز ریلیشن شپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو ہاؤ از پاسبل کہ وہاں نفرتیں ہوں؟ کیونکہ انسان بہت کمزور ہے، وہ محبت کو بڑی جلدی لیتا ہے، سختی کو نہیں لیتا، وہ سختی سے ریٹ کرتا ہے، وہ محبت کو لیتا ہے. تو اپنے فیشل ایکسپریشن کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرنا. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ कि ये जो गुस्सा होता है ये कमजोर शख्स की निशानी होती है। जितना इंसान मेंटली या फिजिकली साइकोलॉजिकली वीक होता है उतना उसे गुस्सा ज्यादा आता है। बीमार पेशेंट को देखें उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बूढ़े शख्स को देखें वो गुस्सा आता है, बच्चे अगर उनकी बात न माने उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो ये वीकनेस की निशानी है, कुछ स्ट्रांग होने की निशानी नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहलवान वो नहीं है, ये हदीस पाक में आता है, मफहूम है, कि जो दूसरे को गिरा दे, बल्कि वो है जो गुस्से को काबू कर ले, वो है पहलवान। और अगर इंसान के सामने आखिरत हो, यानी कि ये सब चीजों का मुझसे पूछा जाएगा, तो फिर वो इजीली अपने आप कंट्रोल कर ले। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि आपका एक खादिम लेट हुआ आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा जिसका मफहूम है कि अगर आखिरत ना होती तो मैं इसको सजा देता, इस उम्मत की इसलाह के लिए, कि आखिरत को सामने रखा करो। एक बार हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला खादिम ने गलती की, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और कहा कि जितना तुम्हें इस पे कंट्रोल है इससे ज्यादा तो अल्लाह ताला को तुम पे कंट्रोल है, आज तुम इस पे माफ करो अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा। तो ये मिसलेनियस थॉट्स हैं जो कि इंसान के टेम्परमेंट को लूज नहीं होने देती। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं जो बार बार बात होती है टॉक्स के अंदर, कुरान की तफसीर के अंदर, कि मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, जो अभी पहले भी बात हुई कि जिसको मौका के किस चीज से मोहब्बत है, अटैचमेंट है, अगर मेरा एम ऑफ लाइफ अल्लाह ताला है तो अब यानी कि आखिरत है, मैं अल्लाह ताला खुश करना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ दुनिया में भी आखिरत में भी, तो फिर मैं सोचू तो सही मैं कर क्या रहा हूं। मैंने जाना है इस्लामाबाद और इधर से ब्लॉकेज उधर से ब्लॉकेज, मैं कहूंगी क्यों ब्लॉकेजेस हैं, इनको खत्म करो, मैं जल्दी पहुंचना। ये सारे के सारे जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, ये हमारे उस एम में ब्लॉकेजेस हैं। जितना मैं गुस्सा करूंगा उससे उलझूंगा, उससे उलझूंगा मैं उतना लेट हो जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने पर, टाइम वेस्ट करूंगा। तो इग्नोर करना सीख, कोई बात हो कोई बात, मेरा टाइम नहीं है मेरे पास कि उलझूं, इससे भी उलझूं, उससे भी उलझूं, उससे भी उलझूं, उससे भी उलझूं। लोगों को अपने उस एम का साथी बनाए, ना कि ये कि उनमें उलझ के वो एम ही भूल जाए। किसी ने इस तरह से एग्जाम्पल दी कि पुराने जमाने में या अब भी शायद कुछ जगहों पे होता हो कि चौकीदार फिरते हैं रात को, एक सोटी लेके या सीटी लेके। तो किसी ने देखा कि जब रात को जाता है तो जो गली मोहल्लों में कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कहते हैं उसको मैंने देखा अजीब तरीके से जाता है कि जैसे कुछ कुछ हुआ ही नहीं, वो बस उसके सामने लाठी रखता जाता है कुत्ते के ताकि वो आए ना काटे ना, और वो अपने आप चलता जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है उसकी। तो हम भी हर चीज का ना उलझे अगर हमने आगे पहुंचना है। तो ये सारे इंसिडेंसेस जो हमारी जिंदगी में होते हैं, जो लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं वो अल्लाह की तरफ से अटैच्ड हैं, उनमें उलझने की जरूरत नहीं है। उनके जो जो प्लस पॉइंट हैं उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनसे फायदा लें, जो नेगेटिव हैं उनको इग्नोर कर दें, सिंपल एज दैट। हाँ, इसलाह करने की जरूरत पड़ती है, वो मैं आखिर में जिक्र करता हूँ कैसे करते हैं, लेकिन ये एक रूल है क्योंकि हम दूसरे को सही नहीं कर सकते, उसको एक मैसेज दे सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहता, वो कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में मेरा मेरी मेरी जात है, बस उसी के बारे में मैं आंसर करूं। अब ये चीज हमारे अकाबरीन मींस के जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट और सहाबा जो उनके कंपेनियन से और जो उनके कंपेनियन से या नेक लोग जो हमारी उम्मत के गुजरे, ये उनमें बात पूरी तरह मौजूद थी। यानी ये जो बातें जितनी डिस्क्राइब कर रहा हूं ये उनकी जिंदगियों में पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला से कोई किसी ने बुरा भला कहा आपको, आपने उसको जवाब दिया कि इसको मेरी अभी गलतियों का ना नहीं पता, अगर इसे मुझे पता चल जाए कि मैं कैसा इंसान हूं तो ये इससे ज्यादा कहता, इससे ज्यादा मुझे बुरा भला कहता। अब सीधे एक ये रिएक्शन, मतलब उसकी कोई पॉजिटिवली उसको ले लिया कि इसने मुझे जो कहा इसका कसूर नहीं है, मेरे अंदर हैं गलतियां। एक और सालहीन में से हजरत शादी गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा कि एक शख्स ने बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुमने गलत कहा तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, और अगर तुमने सही कहा अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। यानी कि अगर तुम गलत कह रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें अल्लाह माफ करे। अगर तुम सही कह रहे हो, यानी जो मुझे बुरा कह रहे हो, मैं बुरा हूं, तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो इस तरह बिल्कुल ही मामले को इग्नोर कर दिया। इसी तरह एक और शख्स का कॉल है कि किसी ने बुरा कहा तो उन्होंने कहा कि देखो मामला तो आगे है, अगर मैं जहन्नम में चला गया तो मैं इससे भी बुरा हूं जितना तुम मुझे कह रहे हो, और अगर मैं जन्नत में चला गया तो तुम्हारी बुरा कहना मुझे कोई नुकसान नहीं दे रहा। यानी एक बिल्कुल क्लियर था, ये चीजें मैटर नहीं करती। तो इस तरह की कोई बातें अपने जहन के अंदर पहले से डाल के रखिए। अब ये जो जितनी इल्मी बातें अभी तक की हैं या नॉलेज बेस्ड बातें की हैं, ये हैं जो जिसकी प्रैक्टिस करने का टाइम, ये मींस के जब मैं नॉर्मल हालात में, जब कोई इंसिडेंस हो जाएगा तब नहीं ये बातें जहन में आएंगी, अगर मैंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंप्रूवमेंट कई बार फील होता है कि नहीं हो रही जिंदगी में, साल तो साल गुजरते जा रहे हैं, इतने साल गुजर गए हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही जिंदगी के अंदर। उसकी वजह ये है कि हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्लानिंग और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई बुरा कह देगा मैं क्या करूंगा, अगर घर में ये हो गया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स यहां पे हैं तो एमरजेंसी सिचुएशन में वहां पर ये किताब पढ़ के थोड़ी कुछ सीखता है, वो तो पहले ट्रेन हुआ होता है, वहां तो डायरेक्शंस होते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो ये पहले से अपने आप को इसकी ट्रेनिंग दे दे कि मैंने ये करना है, अपने आप को दूसरे को मार्जिन वगैरह देना है, ये देना है। और बेशक केस है, केस भी अपने जहन में डालता रहे, केस ए होते हैं जिंदगी में, उसकी खुद एनालिसिस कर रहे, केस ए हो जाए तो मैं क्या करूंगा, केस बी हो जाए तो क्या करे, केस सी हो जाए क्या। ये पहले से प्लान करें, ट्रेन करें, जी एंटिसिपेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आपको इंप्रूव करने के, खास तौर पे इस हवाले से, क्योंकि गुस्सा एक रिएक्शन है, बहुत स्विफ्ट रिएक्शन है, उसमें कोई टाइम नहीं मिलता कि इंसान उस वक्त सोचेगा मैं क्या करूं, अपने आप कैसे कंट्रोल करूं। उस वक्त तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वो तो वो उसके इन्फ्लुएंसेस देखेगा फिर क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो ये पहले करने के काम है कि मैं सोच सोचा करूं या जो भी अपनी प्लान कर लूं कि मैंने इन बातों को, कि ये टिप्स हैं, इनको मैं अपने आप को ट्रेन करूं कि मैं बदगुमानी तो नहीं करता, मैं मार्जिन वगैरह देता हूं, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे अपने राइट्स का पता है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब प्रैक्टिकली क्या क्या टिप्स हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, जब ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए, घर में हो जाए, कोई और रिश्तेदार कर दे, क्योंकि हम बात इसके अंडर कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद दीज पीपल, मतलब कि जो रिलेशन हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर इसने एंटिसिपेट करके अपने आप को ट्रेन किया हुआ है तो उस वक्त उसके जहन में वो बातें आ जाएंगी कि गलती हुई है या इसने जान के किया। देखिए, गलती हो जाए तो फिर तो मार्जिन एरर वाली बात होगी, जान के लेट्स, वो मुझे पता है इसने जान के किया, अगर जान के किया है तो वो बात अदेन में आनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ है, फौरन आ जाना चाहिए और गुस्से को फौरन काबू के, ये खुद नहीं इसने कुछ कर दिया, ये अल्लाह ताला ने इसे करवाया है, क्यों करवाया, ये इस पे ट्रेन चला जाए तो इससे गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। यानी उसकी फॉर एग्जाम्पल थ्रेश होल्ड है, हर इंसान का फर्क होता है, तो थ्रेश होल्ड है उससे नीचे रहता है। फिर शरीयत ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चंद बातें बताई कि ये गुस्से को कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ देना, ये गुस्से को कम करता है। फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्यों, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, वो जहन में डाल रहा होता है, देखो वो ऐसा है, दुख उसने ये किया, दुख वो लड़ाई डालना चाहता, तो उस वक्त ये पढ़े। फिर सीधा पानी का कहा कि पानी पी लो, उससे गुस्सा कम हो जाएगा। पोजीशन को चेंज कर लो, खड़े हुए हैं तो बैठ जाओ, फौरन बैठे हो तो लेट जाओ फौरन, या उस कमरे से चले जाओ, उस स्नैरियो से चले जाओ अगर जा सकते। तो इससे गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। और उसकी वजह यह है कि जब इंसान गुस्सा आता है तो वो कुछ इंटेंशंस होती है, मैं कुछ करूं, इसको नुकसान पहुंचाऊं, तो अपने आप को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जाता है। तो खड़ा है तो बैठ गया, बैठा है तो लेट गया, तो उससे उसके गुस्सा कंट्रोल में रहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का ये कॉल है कि आप कहते थे कि नाक पे पानी डालने से, जैसे वजू में डालते हैं, उससे भी गुस्सा कम होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, वजू अगर इंसान कर ले तो गुस्से थोड़ा कमी आ जाती है। फिर दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से उससे गुस्सा कम हो जाता है। और ये बात होगी कि उस स्नैरियो से, उस कमरे से फौरन निकल जाए। इस पे कोई मतलब कि शाइनेस शो ना करे कि मैं क्यों जाऊं, नहीं चला जाए, ये बेहतर है कि उससे कि जो कुछ होगा उसके बाद कि वहां से चला जाए, और जब तक गुस्सा काबू में ना फील करे तब तक वहां दोबारा ना आए, और सोच समझ के पूरे प्लान करके मैंने क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है, वो सोच के आए और अपनी जुबान को काबू में रखे। उसका क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि अगर फील हो रहा है, क्योंकि इसमें भी एक औरा आ जाता है कि इंसान फील होना शुरू होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है गुस्सा, तो अपनी जुबान को दांतों के दरमियान ले ले। ये हेल्पफुल होगा कि वो बोलना चाहेगा भी तो उसे थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई वाकया कोई किसी ने सुनाया कि एक इलाके में एक औरत थी, उसकी हर एक से लड़ाई रहती थी क्योंकि वो बोलती बहुत थी और ज्यादा बोलती थी और गलत बोलती थी और बुरा भला कहती थी। तो उसने किसी कहा कि पता नहीं क्या बात है, हर बंदा मुझसे नाराज है। उसे नहीं अंदाजा कि मेरा कसूर है, वो कहती हर बंदा मुझसे नाराज, पता नहीं क्या बात। वो किसी आलम की बात चलेगी कि ये मेरे साथ, उनको पता था। उन्होंने कहा अच्छा मैं एक चीज देता हूँ, तो वो ये कागज लिया और कहा कि ये लो, इसको बस एक करना है, एक काम करना है कि जब भी घर में जाओ कि कुछ करो, इसको ना यार तो अंदर रख ले दांतों के दरमियान, नहीं तो बस ये करना। कुछ दिन गुजर करती हूँ तो मसले हल होने शुरू हो गए कि मैं जैसी ही कहलाती हूँ वहां रखती हूँ, कुछ होते ही नहीं। तो सिर्फ इसलिए कि उसने बोलना बंद कर दिया, उसने कहा गिरे ना वो तो मसले हल होना शुरू हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को, जुबान को वहां कंट्रोल करें, और वो होती है आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए सारी चीजें हेल्पफुल होंगी, सिर्फ एक पॉइंट कोई हेल्प नहीं करेगा, ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं अपने अपने रेशो में। और उस वक्त कोई डिसीजन ना ले, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन की बात हुई, उस वक्त गुस्सा आ गया कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इससे ये अपने आप ये डिसीजन लेने का टाइम नहीं। बेशक वो चंद मिनट बात हो, घंटे बात हो, दिन बात हो, लेकिन ये टाइम नहीं है, डिपेंडिंग एक डिसीजन कितना जल्दी ले। फिर एक है कि सजदा कर ले, फिर दूसरा तरीका मतलब कि दूसरे लफ्जों में नमाज पढ़ ले, दो नफल पढ़ ले, उस सजदा करने से गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर ये एरोगेंस और तकब्बुर होता है जैसे गुस्सा दिला रही होती है, और जैसे ही वो सजदा करता है वो उसकी मिनिमाइज हो जाती है। हदीस पाक में आता है कि ये अमामा पहनना, पगड़ी पहनना, ये हिल्म पैदा करता है, ये तहम्मुल मिजाज बना देता है बंदे को। तो ये भी एक तरीका है। फिर इस तरह फिर दुआएं मांगना अल्लाह ताला से, क्योंकि हर चीज अल्लाह के इख्तियार में। मैं सारी जिंदगी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते। ये गोल्डन रूल समझ लेना चाहिए कि मैं सिर्फ एफर्ट्स कर सकता हूँ, मैं सिर्फ प्लान कर सकता हूँ, प्लान को फ्रूटफुल बनाना, एफर्ट्स को अपने अपने मकसद तक पहुंचाना, ये अल्लाह के इख्तियार में है। जब तक उस तरह से फैसला नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान में ये बात कहते, तुम कभी पाक नहीं हो सकते। पाक होने, प्योरीफाई होने से मतलब यही, इन्हीं चीजों से, अपने गुस्से से, अपने एंगर से, ये जो इस तरह की बुराइयां होती हैं जो इंसान के अंदर होती हैं, अल्लाह ताला का तुम कभी प्योरीफाई नहीं हो सकते जब तक मैं ना चाहूं। और कह दिया कि तुम अपने आप को ये भी ना कहना कि मैं प्योरीफाई हो गया हूं, अल्लाह ताला मुझे पता है कौन प्योरीफाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगना, अल्लाह ताला ये मेरे अंदर मसला है, इसको आप अपनी रहमत से ठीक कर दें, और साथ प्लानिंग भी करना ये पूरी तरह। अब कुछ चीजें वो हैं कि जो जाहिर बात है साइकोलॉजिस्ट ने बताई कि ये किया जा सकता है, तो वो भी मैं समराइज कर देता हूं। एक उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ये इंसान की हाइपरटेंशन और गुस्से को कम कर देती है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं जिनमें से एक ये। फिर एक ये है कि जब गुस्सा आए, जिसको मैं बाद में जिक्र करता हूं, ये थॉट को कैसे डेविएट करना है उसके मुतालिक है। एक है कि अपने एंगर के साइंस को रिकॉग्नाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, जब गुस्सा आता है तो हर एक अपने साइंस होते, कोई कोई मुट्ठी बंद कर लेता, फिस्ट बनाता, कोई इसके लंबे सांस आने शुरू हो जाते, किसी के सर में दर्द शुरू हो जाता है। उस साइंस को आइडेंटिफाई करे कि मेरे अंदर क्या, गुस्से में क्या साइंस होते हैं। यानी कि वो अभी गुस्से का इजहार नहीं किया होता, लेकिन उससे पहले वो साइंस आ जाते हैं। तो ये वक्त होता है कि मैं सारे स्टेप्स जो जिक्र किए जा रहे हैं उनको मैं अप्लाई करूं। यानी कि लाहौल वाला कुआ तो पढ़ लूं, बैठ जाऊं, पानी पी लूं, ये वक्त है। उन साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे। फिर रिलैक्स होने की जो एक्सरसाइजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल डीप ब्रेथ लेना, अपने मसल्स का थोड़ा मसाज करना, नेक मसल्स का, ये सारी हेल्प करती हैं अपने गुस्से को कम करने में। और जब भी गुस्सा आए तो उसको एनालिसिस जरूर करें कि क्यों आया मुझे गुस्सा, पीछे जाए, सिचुएशन में जाए कि क्यों आया। तो उन उन 6 पॉइंट में से एक होगा, मैंने उसको मार्जिन ऑफ नहीं दिया होगा, मैं एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, कोई ना कोई उसे पॉइंट मिल जाएगा और फिर उस वापस जाए कि 6 पॉइंट्स पे ही मैं प्रैक्टिस करूं। ये हेल्प करेगी फ्यूचर में, क्योंकि वही दोबारा जब रिपीट होगा इंसिडेंस, तो उसे उस वक्त कम आएगा या नहीं आएगा, उस ये कंट्रोल में रहेगा। और अगर कुछ शख्स हैं जो कंटिन्यूसली वजह बन रहे हैं उसके गुस्से की, फलां शख्स फलां शख्स फलां शख्स, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव में पिंच करते हैं उसको, टीज करते हैं, तो उनको अवॉइड करें। अब ये बात भी जहन में रहे कि कतई ताल्लुक से क्या मुराद है। कतई ताल्लुक से मुराद है कि ये बात हो रही है कि ब्लड रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल फलान रिश्तेदार जो दूर रहते हैं, ये मेरे पास जरूरी नहीं है कि मैं जाके खुद जान के उससे मिलूं। मीन्स के कोई जरूरी नहीं है मुझ पे कि मैं उन्हें कॉल करूं हर हफ्ते कि आपका क्या हाल है, आप खैरियत से हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये करूं तो बेहतर है, लेकिन मुझ पर जरूरी नहीं है। कतः तालकी की रेंज वहां से शुरू होती है कि जब मैं उनकी खुशी और गमी में भी शरीक ना हूं, कि वो उनको कोई खुशी हो, कोई शादी हो, मुझे बुलाएं और मैं कहूंगा मैं नहीं जाना, अपने गुस्से का इजहार करूं, या उनको गम पहुंचे, कोई प्रॉब्लम में हो और मैं उनकी कोई हेल्प ना करूं, कोई फौत हो जाए, मैं कहूँ मैंने नहीं आना, वो तो उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये है कतः तालकी। या मेरे सामने आ जाए, वो बाई चांस आ गया, मैं कहीं जा रहा था, सामने बाजार में मिल गया, अब मैं उसको सलाम भी ना करूं, उसे मुंह दूसरा करके दूसरा चलना शुरू हो जाऊं, तो ये सारा कतः ताल्लुक, सलाम करना, उसकी हेल्प आउट करना, उसकी खुशी में शरीक होना, ये है कि मेरा रिलेशनशिप मिनिमल उससे कायम हो। हाँ, जो जो दूसरी मौकों पे मैं जाता था या था, उसको मैं कम कर सकता हूँ, इसमें कोई मैं शरीयत की नज़र में या अल्लाह ताला की नज़र में, अल्लाह की पकड़ में नहीं आऊंगा। तो उन प्लेसेस और पीपल को अवॉइड करना कि जो गुस्से का बायस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, उस वक्त एक सोच जहन में आ जाती है, और या दूसरे लफ्जों में कोई पास का इंसिडेंस है, वो कंटिन्यूसली इंसान को पिंच और टीज करता रहता है, उसको कैसे डील किया जाए। उसमें एक इजी प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगर कोई थॉट या यही गुस्सा उसे तंग कर रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, तो फौरन ये करे कि अपने थॉट को डाइवर्ट करे किसी और चीज पे, फोकस अपना डाइवर्ट करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कमरे में बैठा हूं, मुझे सोच नहीं जा रही रहे से, मैं फोकस अपना ले जाऊं कि अच्छा ये तस्वीर लगी है, वो ट्यूबलाइट है, वो पंखा है, वो ये बल्ब है, और इससे थॉट वो ब्रेक हो जाती है। ये टिप है, प्रैक्टिकली कभी जरूरत पड़े तो इसको यूज करें कि इससे फॉर वो थॉट प्रोसेस जो कंटिन्यू चेंज चल रही तो ब्रेक हो जाती है। یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دوں مجھے کیا ہو گیا. یعنی اگر میں اکیلا ہوں نا, آئی کین ٹاک وتھ می, مطلب میں اپنے آپ سے بات کروں کہ مجھے کیا ہو گیا, میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, میں کیوں اس کو پازیٹو نہیں دیکھ رہا, اس سے وہ تھاٹ پروسیس بریک ہو جاتا. یا ایسا اگر میں محفل میں ہوں تو اٹھ کے چلا جاؤں, تنہائی میں یہ شروع کر دوں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے, کیوں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ غصہ نہیں, وہ سوچ نہیں ختم ہو رہی ہوتی, کیونکہ پوچھتے ہیں کہ یہ سوچ کیسے ختم کریں, قابو میں نہیں ہوتی. پھر ایک چیز اور, ایسے سرکمسٹانس بھی آئے کہ فار ایگزامپل ایسا شخص, فار ایگزامپل والد اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا اور ناجائز ڈانٹ رہا, فار ایگزامپل. اب بیٹا کئی بار پوچھتا ہے کہ اس سچویشن میں کیا کروں, میں باہر نہیں جا سکتا, میں آگے سے کچھ کر کہہ نہیں سکتا, میں کیا کروں, اپنا جو غصہ ہے ذہن کے اندر کیسے کنٹرول کروں, یا اس کو دوسری طرف لے جائے شوہر بیوی کو ڈانٹ, یا باس اپنے سب آرڈینٹ کو ڈانٹ. یعنی ایسا کہ انسان ویک ہے اور فیل کر رہا ہے کہ میں کچھ اسٹریکٹ نہیں کر سکتا, اسے روک بھی نہیں سکتا اور سمجھا بھی نہیں سکتا. تو اگر اب اپنے ذہن کو فوکس میں رکھے, پہلی بات وہ سوچے جاتا رہے کہ کوئی بات نہیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اپنے ذہن میں اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دوں. اور یہ دوسری ٹپ, اگر بالکل پھر بھی فیل ہو رہا ہے کہ بھائی فسٹ بننی شروع ہو گئی, میرا غصہ باہر آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے, تو میں اپنے یہ ٹپ کر سکتا ہوں کہ اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کر دوں گا, اچھا یہ کیا یہ کیا, اس کی باتوں اس کی ورڈ سے فوکس اٹھا دوں. ادروائز پھر جو ڈائریکشن میں انسان کر جاتا ہے, وہ پھر ساری زندگی کئی بار پچھتاوا اس کا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے کا ادب کا خیال نہیں رہتا, اور پھر وہ ساری عمر کا ایک تانا بن جاتا ہے, ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے, اس کو اگر کبھی یوز کرنا ہو. اب ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر غصہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں, اس کا یوز کیا ہے, دوسرے لفظ ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو پہلی چیز اس میں یہ ہے, فار ایگزامپل اس کے یوزز ہیں کیا. اس کا یوز ایک یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھا دی, وہ دیکھ رہے کہ میں اسے سمجھاتا ہوں, پیار سے سمجھاتا ہوں, اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. یا باس نے اپنے سب آرڈینیٹ کو ایسی بات سمجھانی ہے, مطلب کہ جہاں استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھانی ہے, تو یہ سرکمسٹانس. دوسرا یہ
شوہر نے بیوی کو سمجھانی ہے,
جی جی وہ بھی ہو سکتا ہے, شوہر نے بیوی کو سمجھانا. اچھا تیسری, ایک غصے کا یوز یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے جو حکم دیے ہیں ان کو کوئی اوائڈ نہیں کر رہا, ان کو کوئی پورا نہیں کر رہا, تو اب یہاں پہ اپنے غصے والی صفت کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ پہ یا دوسرے پہ یوز کیا جاتا, اپنے آپ پہ کہا کہ میں کیوں نہیں آج فجر اٹھا, اپنے آپ کو غصے کا فوکس بنا لے, یا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوا تو پھر اس میں سرکمسٹانس دیکھے جائیں گے کہ کیا چیز کے لیے بینیفیشل ہے. جو کہا نا کہ ہاتھ سے روکنا یا زبان سے روکنا یا دل میں برا جاننا دوسرے کو, تو یہ سرکمسٹانس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیز بینیفیشل ہے. ایم روکنا ہے, ایم لڑنا نہیں ہے, ایم ہے دوسرے کو روکنا. تو کیا چیز بینیفیشل ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہاتھ سے روکنا بینیفیشل ہو, جیسے اپنے بیٹے کو, کہ اس پہ اختیار ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے, کیس ٹو کیس ویری کرے گا, کوئی رول نہیں اس کا بنایا جا سکتا. الٹیمیٹلی روکنا مقصد ہے, جتنا میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بندہ پیشاب کرنا شروع کر دے, یورینیٹ کرنا شروع کر دیا یہودی نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے نہیں روکا, مطلب اسے روک دیتے کہ تم باہر نکال دیتے, اور صحابہ اٹھے بھی تھے اس لیے, انہوں نے کہا نہیں رکو اسے کرنے دو, اور پھر اسے بلایا سمجھایا اسے کہ یہ مسجد ہے, عبادت گاہ ہے, یہاں پہ تمہاری بھی عبادت گاہ ہیں, ان کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے. اسے بات سمجھ آئی اور اس نے نہ صرف اس سے توبہ کی, اس میں ندامت ہوئی, اس نے اسلام قبول کر لیا. اب ایم اچیو ہو گیا, ہاتھ کا استعمال ضروری تو نہیں ہے. تو یہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. تو پہلی چیز جو ہے کہ اپنی اس غصے کو کنٹرول میں رکھنا, اور وہ سارا جو کچھ ہم ڈسکس کر چکے کہ تھاٹ پروسیس, وہ اس کو کنٹرول میں رکھے گی. یعنی کہ میں ایک بات کروں, غصے کو یوز کیا کرنا ہے, تو یوز کیا جاتا ہے ان کیسز کے اندر جب شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہو, یعنی دعوت و تبلیغ بھی اسی کا نتیجہ ہے, غصے کی وجہ سے اس کا یوز ہے. کہ جب انسان اپنی ایفرٹس, اپنی ان پٹ ڈالتا ہے اللہ کی بات کو, اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اسے دکھ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی بات ہی نہیں مان رہا, اس کو چھوٹی بات سمجھ رہا. اس دکھ کو, اس چیز کو ٹھیک کرنے, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے وہ اس کا موٹیو کون, اسے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہوا, یہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے. وہ کیسے اپنا جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنی ایفرٹس ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر جو صفت ہے. تو اب اگر غصے کو یوز کرنا, تو پہلی بات وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ, کنٹرول میں ہو, ایک چیز, اور وہ ہم ڈسکس کر چکے وہ کیسے ہوگا. جب وہ سمجھے گا میں کنٹرول ہوں, میں اپنی پرسنالٹی, اپنے ریئیکشن, اپنا تھاٹ پروسیس, اپنی ہر چیز میں کنٹرول میں ہوں, اب یہ ٹائم ہے کہ اب میں غصہ کروں, اور پلان کر کے غصہ کرے. فار ایگزامپل کہ اس میرے بیٹے نے یہ غلطی کی ہے, پاس ڈیٹا کہتا ہے کہ یہ کرتا رہتا ہے اس طرح, تو میں کتنا اسے کہوں گا تو یہ مان جائے گا. اب آرٹیفیشلی اتنا ریئیکشن شو کرے کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور جتنے الفاظ بڑے جوچے تو لے بڑے چوز کر کے وہاں پہ یوز کرے. اب یہ ہے غصے کا صحیح استعمال. ایک اس شاگرد نے اپنے استاد سے کو سختی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے تو تمہیں ڈانٹ رہا ہوں, میں کوئی تمہیں کوئی ریئیکشن ہی غصہ نہیں کر رہا, میں بڑا کنٹرول اور سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, تمہارے بینیفیشل ہے تمہارے لیے. اب ایک چیز کہ پہلی بات کہ جب کنٹرول میں ہو تب خود سوچ کے پلان کر کے غصے کو کرنا, کیونکہ کئی جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. لیکن پہلا ہتھیار ہمیشہ محبت ہونا چاہیے, جس سے میں نے بات کی. یہ صرف ایک ریزرو میں ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے جو ہم یوز کریں جب ہمیں فیل ہو کہ یہ جو محبت سے بات نہیں بن رہی. اب یہاں بھی یہ بات بھی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ کوشچن جو اسلام پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہاری بیوی تمہاری بات نہ مانے, یا تو غلطی کر لے, یا بڑا گناہ کر لے, یا اس طرح, تو اسے اپنے اس کو سمجھاؤ, نہ سمجھے اس کو بستر لینا کر دو. تیسرے میں کہا کہ اس کو تنبیہ کے لیے اس کو مار بھی سکتا. اب جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام قرآن میں یہ کہہ رہا ہے, یعنی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ پہلی آپشن نہیں ہے, نمبر ون, یہ لاسٹ آپشن دی. کس کے بارے میں دی؟ اپنی وائف کے بارے میں, کہ جو کہ اس کی زندگی کے ساتھی ہے, اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو کبھی وہ معاف نہیں کر سکتا, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری چیز, کیونکہ اس کے پاس آپشنس کیا اویلیبل ہے, یا تو اسے طلاق دے, ڈائیورس دے, یا اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اسلام کا پہلی چیز وہی پیار محبت سے سمجھا, تھوڑا غصے میں سمجھا, تو اس کو شو کرو کہ میں ناراض ہوں. اور تیسرے میں کچھ نہیں ہے تو یا طلاق دے سکتے ہو, یا پھر یہ کر سکتے ہو اگر بینیفیشل ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی یہ نہیں کہ ضرور یہ کرنا ہے, بینیفٹ دیکھتے ہوئے کرنا. اور اس کی اگزامپل بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کوئی پرابلمس ہوتی ہیں, میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہوتی تو سرجری کرنی پڑتی. اب کوئی کہے جی سرجن نے کیا کر دیا, چاقو اٹھا کے اس کا پیٹ کاٹ دیا, کوئی بھی ایسے نہیں کہتا, کیونکہ اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور ہر سرکمسٹانس کے لیے احکام دیے. اب ہم نے یہ ٹریننگ لینی ہے کہ ان ٹولز کو کہاں کہاں یوز کرنا ہے. جیسا غصہ بھی ایک ٹول ہے, اب اس کو میں کہاں یوز کروں؟ اب کوئی کہے کہ جی غصہ دیا ہی کیوں اللہ تعالیٰ؟ نہیں, وہ یوزفل چیز تھی اس لیے دیا. ہاں میں اسے مس یوز کرتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں. اگر میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اصول کا یا اس قرآن کی آیت کا کوئی قصور نہیں, بلکہ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس قرآن کو صحیح سمجھا نہیں, اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا, اپنے غصے کو قابو نہیں کیا. اب دوسری چیز یہ سوچے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں. بدلے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی ملٹیپل آپشنز دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملٹیپل آپشنز دیے. ایک دیا ہے کہ دوسرے سے بدلہ لے لو, ایکول بدلہ لو. تو ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے دی غصے کے یوز میں کہ دوسرے سے بدلہ لے لو، جتنا اس نے قصور کیا تم بھی اسے ویسی سزا دے، ایک آپشن. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ کہا کہ میں زندگی میں اس نے کسی سے زیادتی کی ہو تم اسے بدلہ لے لو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آپ نے مجھ سے زیادتی کی تھی، میں نے آپ سے بدلہ لے لیا. کیا 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 تھا؟ کہ آپ نے مجھے مارا تھا سٹک سے یا لگی تھی، تو میں نے بھی آپ کو اس کا بدلہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیش کیا کہ لو مجھ سے بدلا. کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، جب آپ نے مجھے لگی تھی سٹک یا مارا تھا، میں صحیح طرح یاد نہیں، تو اس وقت میرا کرتا اٹھا ہوا تھا، یعنی بیر تھا میں، تو اس طرح میں نے آپ سے بدلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اپنا کرتا اتار دیا کہ لو. وہ آئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے اور آپ کی جو پیچھے مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا اور یہ کہا کہ میں تو یہ ہیلا بنایا تھا، میں نے اس کو چومنا تھا کہ میں ساری زندگی موقع نہیں ملا تو میں نے آج اس کو چوم لیا. لیکن اس طرح یہ رائٹ ہے اگلے کا کہ اتنا ہی بدلہ لے، لیکن یہ سوچ لے کہ اگر اس نے اس آپشن کو چوز کیا اور ہم سب نے اس آپشن کو چوز کیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگر جو ایک سینگ ہے کہ اگر کئی شخص دوسرے کے راستے میں کانٹے بچھائے، دوسرا بھی کہے کہ اس نے میرے کانٹے، میں بھی کانٹے بچھاؤں، تو پھر کہیں ہر راستہ کانٹوں سے بھرا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپشن ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس کی وجہ بتا دی کہ کئی بار ان کو اس کو یوز کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں نے ملٹیپل چانسز دیے ہیں ایک شخص کو، دیکھا کہ وہ تو نہ صرف ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو اب میرے پاس چانس ہے کہ میں اس کو ایک سبق دوں جس سے یہ باز آ جائے، دوسرے بھی اس سے محفوظ ہو جائیں. تو اس سے وہ اس آپشن کو چوز کرنے کے اللہ تعالیٰ اجازت دے. تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپشن ہے لیکن یہ پرائرٹی پہ نہیں ہے، یہ فرسٹ آپشن نہیں ہے، ادروائز معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر اس آپشن کو سب چوز کریں. دوسری بات جو یہ ہے کہ میں دوسرے کو معاف کر دوں، اگنور کر دوں، کچھ کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دوں. اور جو آج آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اب اللہ تعالیٰ نے کیا یہ مسلمانوں کی مومنین کی کوالٹیز ذکر کی ہیں. پہلی والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہا غصہ ختم ہوتا ہے، کہا کنٹرول میں ہوتا ہے ان کے. پھر کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ دوسری ان کی کوالٹی ذکر کی. تو یہ دوسری آپشن ہے کہ میں معاف کر دوں گی، چلو اس نے زیادتی کی، چلو میں اللہ تعالیٰ سے میں اس کا اجر و بدلہ لے لوں گا، کوئی بات نہیں. تو یہ بھی آپشن میرے پاس اویلیبل ہے اور یہ بہتر آپشن دوسرے کو معاف کرنا، کیوں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہو اور لڑائی جھگڑا ہو اور وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے اس لڑائی جھگڑے سے، مطلب آپ ہار مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے تم صحیح، تو اگر یہ غلطی پہ تھا اور اس نے صرف لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کیا، اسے پتا میں غلط ہوں، میں صرف لڑنے کے لیے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں لڑائی بڑھ گئی پیچھے ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جنت کے کنارے میں اللہ تعالیٰ ایک گھر دیں گے اس نیکی پہ، صرف لڑائی کو ختم کرنے کے. اور کہا کہ یہ حق پہ تھا، یعنی صحیح تھا، اس پتہ میں صحیح ہوں، دوسرا کنوینس نہیں ہو رہا، اور وہ پھر اس نے آپ کو پیچھے کر لیا، تو کہا کہ اس کو جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ گھر دیں گے. اب یہ یعنی میں خود چوز کروں میں کیا چاہتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا یا اپنے رائٹس اور اس چیز کی میں بات کرتا رہوں، یا میں اس چیز پہ نظر رکھوں، فوکس میرا کہاں ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، جو میں شروع میں بات کر لی. تو یہ اس چیز کو یوز کرنا اپنی عادت بنائے کہ دوسرے کو معاف کر دے، خاص طور اپنے لیے تو ہر بندے کو معاف کرتا رہے، کوئی بات نہیں، دوسرے کو نفع دینے کے لیے آگے بڑھے، تو اپنا ریونج لینے کے لیے کسی سے آگے نہ بڑھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور یہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر عام چاہتے ہیں کہ یہ عام ہو. اور لیٹس سپوز اگر کسی سے غصہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، دوسرے سے ہو جائے یا مجھ سے ہو جائے، کہ انسان ہیں ہم سب، آل دو یہ ساری پریکٹس کے باوجود جو ذکر ہوئی ہے میں نہیں کر دوسرے کنٹرول کر سکا، میں غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، میں دوسرے پہ زیادتی کر دی، تو میرا آپشن ہے معافی مانگو فوراً، ڈیلے نہ کروں. فار ایگزامپل ابھی میں غصہ کیا ہے دوسرے پہ، دو منٹ بعد میں ریئلائز ہوگی میں نے کیا کر دیا، میں اسی وقت جاؤں میں سوری مجھے معاف کر, میری بیوی ہے میں ڈیلے نہ کروں, میرا بیٹا ہے میں ڈیلے نہ کروں. یہ نہ سوچوں میں بیسٹ پیئر ہوں, میں باپ ہوں, میں شوہر ہوں, میں باس ہوں, فوراً مجھے معاف کر دوں, کیونکہ اگر موت آ گئی تو یہ اس کا بھی حساب ہونا ہے. اس پہ بہت مطلب فلیکسیبل ہونا چاہیے, بالکل اپنے اندر ایگو نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیوں معافی مانگوں تجھ سے. اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ فوراً معاف کرے, اس کے بعد یہ آپشن نہیں ہے کیونکہ میں نہیں معاف کرتا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرا کہے میں نہیں معاف کرتا, تو کہا کہ وہ میرے پاس بھی حوض کوثر میں نہ آئے قیامت کے, میں میرے پاس نہ, تو یہ کوئی آپشن نہیں, میں نہیں معاف کرتا. دوسرا معافی اگر سچے دل سے مانگے تو فوراً کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو کلوز دیکھنا چاہتے ہیں, محبت والا دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ہوگا کہ ہر بندہ کا مزاج فرق ہے, ہر بندے کی یعنی کہ ہر ایک کی نیچر فرق ہے, ہر ایک کی پرائرٹیز فرق ہیں, بہت ساری چیزیں فرق ہیں, جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے, اس کو بڑھائے نہ انہینس نہ کرے. شیطان انہینس کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ لڑیں یہ لوگ ایک دوسرے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگوں کا غصہ دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے, اور کچھ کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. کہا کہ یہ پہلی جو کلاس ہے وہ بہتر ہے, پہلے لوگ جن کو دیر سے آتا ہے, بہت مشکل سے آتا ہے اور بڑی جلدی سیٹل ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اور جب غصے کا یوز ہو, جب میں نے کہا کنٹرول یوز ہو اور بالکل ورڈز پڑے چوز کیے ہوں, اس وقت غصہ کرتے ہوئے اس وقت بھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے کم ہے, بلکہ سوچے ہے مجھ سے بہتر ہی, میرا بیٹا بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے نیکی میں آگے بڑھ جائے اور چیزوں میں آگے بڑھ جائے. یہ نہیں, میں نے اس کو ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی اس لیے کر رہا ہوں. میری وائف ہے وہ مجھ سے بہتر ہے, وائف کے شوہر مجھ سے بہتر ہے, تو اس طرح سے دوسرے کو بہتر سمجھنا. جس طرح فار ایگزامپل کوئی اگزامپل کے طور پہ بات سمجھنے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو, اس کا بیٹا ہو, اور بیٹا نافرمانی کرے یا کوئی جرم کر دے, اور وہ کسی کو آرڈر کرے کہ اس کو سزا دو, اب سزا دینے والا کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں, وہ پرنس ہے, وہ کہے گا میں تو آرڈر بے کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہم دوسرے بچے کو صرف ٹرین کر رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کر رہے ہیں, میں کوئی اس سے بہتر نہیں ہو گیا. یہ چیز بھی ذہن میں نہ مطلب کہ رہے اس اینگر کو یوز کرتے ہوئے. اسی طرح اگر کسی سے گناہ ہوا, اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے, غلطی ہوئی, تو اس گناہ سے نفرت ہو, غلطی سے نفرت ہو, اس سے نفرت نہ ہو. وہ ابھی معافی مانگے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, ایڈمٹ کر لے. گنہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی, گناہ سے نفرت کی جاتی. اپنے گناہ کھول دے آ کے, میں نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, بڑے بڑے گناہ, اسٹل میرے اندر 1% یا 0.1% بھی دوسرے کی حقارت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, یا وہ آیا ہے ایڈمٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اس نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا, تو بس ٹھیک ہے, اس کے گناہ معاف ہو گئے, وہ مجھ سے آگے نکل گیا. ایک نیک شخص تھے ایک ایریا میں, وہاں ایک گناہگار گیا کہ بہت سے گناہ کر کے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں شاید مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گیا اتنا بدنام, نوٹوریس بننا میرے ساتھ, میں نہ بدنام ہو جاؤں, وہ یہ سوچ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بھیجا پیغام کہ دونوں سے کہو کہ نئے سر سے عمل شروع کرو, اس کی میں اچھے گمان کی وجہ سے میں گناہ معاف کرتا ہوں کہ وہ توبہ کی نیت سے گیا, اور ان کی اس بدگمانی اور اس خیال حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے میں ان کی نیک عمل ضائع کرتا ہوں. تو اس چیز کو بہت محتاط ہے, اس میں بہت سارے واقعات ہیں, میں شارٹ ٹائم کی وجہ سے میں نہیں بتا رہا. تو یہ بہت محتاط ہے, کبھی کسی کو نیچے نہیں سمجھنا, گنہ گار سے گنہ گار شخص ہو اس کو کچھ نہیں سمجھنا, کیونکہ آخرت پہ اینڈ پہ فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے اینڈ میں اس سے بہتر ہو سکتا ہے مجھ سے نیک ہو جائے, توبہ کر لے, وہ ٹھیک ہو جائے, میں برا ہو جاؤں. یہ تو ابھی ہم اس عمل کے میدان میں, کیا کچھ پتا نہیں کون آگے نکل جائے, کس وقت نکل جائے. اور اس چیز پہ بہت محتاط ہے, ایون چھوٹے بچوں پہ بھی اگر انسان غصہ کر دے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے. اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادتی سے پوچھے. اگر بڑوں کا آپ سوچیں کہ وہ کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں انسان آ سکتا ہے, خاص طور پہ جتنا کلوز ریلیشن شپ ہوگا, اور کلوزسٹ ریلیشن شپ وائف اور ہسبینڈ کے. میں اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پورے معاشرے کا سکون ان کے سکون پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو ایک اچھی جنریشن پیدا کریں گے, وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں گے, وہ دوسروں کو سکون پہنچائیں گے, ادر وائز وہ پینک کریٹ کر دیں گے پورے معاشرے کا. اور تیسری بار میرے پاس آپشن ہوتی ہے, وہ ہے دوسروں پہ احسان کرنے کی. معاف بھی نہیں کر رہا کہ کوئی بات, میں جاتا ہوں, دوسرے نے کیا, میں جا کے اس کو گفٹ دے دیتا ہوں. یہ ہے انبیاء کا رتبہ, یہ ہے صدیقین کا رتبہ, یعنی کہ ٹاپ جو لیول ہے دین کا ہو سکتا ہے وہ یہ. اور یہ عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے جب تک وہ اپنے آپ کو پوری ایفرٹ نہ کر رہا, یعنی دل بالکل صاف ہو اور دوسرے کے بارے میں ایسا خیال ہو کہ میں اس کی, جیسے یہ درخت ہوتا ہے کہ پتھر کھا کے پھل دیتا ہے, یہ انسانی کیفیت ہو. یہ ہمارا ایم آبجیکٹو اس طرح کا بننا. اب یہ لیول کہاں ہو, یہ لیول کہاں کہ ہر بندے سے الجھا پڑا ہو, ہر ایک کو آنکھیں دکھا رہا ہو, ہر ایک کو غصہ کر رہا ہو. یہ ایم یہ تھا جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. میں ابھی بالکل پستیوں میں, گہرائیوں میں ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں دین مجھ سے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسمائلنگ فیس سے بات کرو, اور میں اس لیول پہ بھی نہیں ہوں. اور اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے منیمل لیول یہ تھا کہ اسمائلنگ فیس سے تو بات کر لو, اور کچھ نہیں کر سکتے. اور میں اس پہ کیا پہنچنا کہ میں تو دوسرے کو برا بھلا سمجھتا ہوں, دل میں برا جانتا ہوں, اس کے بارے پلاننگس کرتا ہوں, تو میں خود سوچوں گا, پھر میں سوچوں کہ میں تو جنتی ہوں اور میں تو بہت نیک انسان ہوں. اب میں دو تین اگزامپلس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ میری سمرائز ہو جائے کہ میں جو باتیں کی وہ پریکٹیکلی کیسے ہمارے انبیاء اور صحابہ کے اندر تھیں. ایک اگزامپل نمبر ون, حضرت ایک نبی تھے غالباً حضرت صالح علیہ السلام تھے غالباً, انہوں نے جب اپنی قوم کو سمجھایا, دعوت دی, ان کو سمجھایا کہ اللہ کے غیر کی پوجا نہ کرو اور اللہ کو مانو, اب قوم نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا. اور مس بہیو کرتے ہوئے بہت برا بلا کہا. اب اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآن میں ذکر کیے, میں انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین, ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں, مس گائڈ ہیں. اب ایسے یعنی بات ہو رہی ہے, اب وہ خود ذہن میں منظر لے آئے کہ کتنا آگے سے اپنی قوم کو کہتے ہیں قال یا قومی لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں, میں گمراہ نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب ان کی سے ان کا دیکھیں کنٹرول, دیکھیں اپنے آپ پہ, وہ کہہ رہے تم گمراہ ہو, میں گمراہ نہیں ہوں, جیسے وہ کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے, وہ آگے سے ریئیکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, وہ آگے سے اس کا آنسر کر رہے ہیں کہ بس میں تو گمراہ نہیں, میں تو رسول ہوں اللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کا بارے میں ہود علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح تذکرہ کیا, ان کے بارے میں کہا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين, ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم بیوقوف ہو اور ہمارا خیال ہے تم ایک جھوٹے آدمی ہو, سفاہ بیوقوف آدمی ہو, پاگل ہو تم. وہ آگے سے قال یا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين, میری قوم میں پاگل نہیں, تو اللہ کے رسول. تو علماء نے پوائنٹ لکھا ہے کہ یہ ہے پرسنالٹی جو اللہ تعالیٰ, وہ اتنی بڑی بڑی باتیں وہ ایسے جیسے میٹرنگ کر رہی, میں یہ ہے غصے پہ کنٹرول. غصے کا یوز غصہ ایسے انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ میرے پاس کوئی ٹول ہو اور میں جہاں مرضی چاہوں اس کو یوز کر دوں, یہ نہیں کہ میں کنٹرول میں کوئی چیز نہ ہو. جس کی میں اگزامپل دی تھی کہ ایک ٹرین ڈاگ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں رکھا جاتا ہے, وہ ہر ایک پہ نہیں بھونکتا, اسے پتا ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے باہر کا آدمی, اس پہ ایک بھونکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے گلی کا کتا کہ جو کہ ہر ایک پہ بھونک رہا ہوتا ہے, دونوں کے اندر ایک ہی صفت ہے, لیکن وہ ان کو ایک ٹرینڈ ہے اور ایک نہیں بیٹر ٹرینڈ. اور خاص طور پہ ریلیٹیوز کے حوالے سے جو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً قرآن میں ذکر کیا جس پہ مختصر طور میں یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ تو حیران کن واقعہ ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام. وہ جتنی بار انسان پڑھتا ہے اس سے ایک نیا میسج اور نئی ایک جذبہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. بریفلی ہوا کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں. اب ان میں جلسی آ جاتی کہ میرے باپ فادر اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، اسے کیوں پرائرٹی دیتے ہیں مجھے. اب یہ ہوتی جب فیملی میں جلسی پیدا ہو جاتی، ریلیٹوز میں جلسی پیدا ہو جاتی. اب وہ جیلسی جنریٹ کرتی ہے غصے کو اور پھر گناہ کو. تو انہوں نے پلاننگ کی اب کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اسے قتل کر دو، مار دو اسے. تو دوسرے نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد تھے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہ کرو، زیادہ زیادہ کسی کنویں میں پھینکو، اس میں مطلب کہ ڈسٹینس میں کسی پھینکو گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا یا مر جائے گا. تو انہوں نے یہی کیا کہ ٹھیک ہے، والد سے کہا کہ ہم اس کو کھیلنے لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا کے کنویں میں پھینکا. اب والد کو آ کے یہ میسج رات کو دیتے ہیں کہ اوہو، والد روتے ہوئے آتے ہیں آنکھوں میں آنسو. والد ابو کیا ہوا کہ میں گئے، ہم گئے اور وہاں بھیڑیا ایک آ گیا، وہ تو کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، یہ دیکھیں اس کا کرتا ہے، خون میں خون ہے اس میں لگا. اب اس سچویشن کو دیکھیں والد کی، کہ ایک محبت یعنی پیارا بیٹا جس کا پتہ ہے کہ اس نے نبی بننا ہے، کیونکہ ان کو خواب آیا تھا بچپن میں کہ میں نے دو سور چاند ستارے سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیں گے، تمہیں علم ملے گا. اتنی محبت ہو اس بیٹے سے، اور اس کو ایسے سڈنلی کوئی کہے کہ وہ تو اس بھیڑیا کھا گیا، اور وہ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، بھیڑیا نہیں کھایا، کوئی اور معاملہ. ایسا یقین ہو. اور دوسری چیز کہ میں جو پریڈکٹ کر رہا تھا وہی ہوا، کیونکہ جب بچے کو بھیج رہے تھے تو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ نہیں وہاں بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ اس ایریا میں کامن ہوگا. انہوں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا. اب جو پریڈکٹ کیا وہی ہوا. دوسری چیز اس کی خبر ملتی ہے، اب ریئیکشن کیا ہے باپ کا. باپ کا ریئیکشن یہ ہے کہ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، مطلب کوئی میں شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، مجھے پتا ہے تم جھوٹ ہو، مجھے پتا ہے تم نے ایسا نہیں ہوا، لیکن میں صبر کروں گا. فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، کہ میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر میں اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں. وقت آگے بڑھا، بات آگے بڑھی. اب وہ ہوا یوں کہ کنویں میں جب پھینک آئے تو وہاں ایک قافلہ آیا، اس وقت کنویں سے پانی لیتے تھے، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے لٹک گئے، وہ باہر نکلا تو انہوں نے کہا یہ تو یہ کیا بچہ ہے، اس وقت غلام ہوتے تھے، مارکیٹ میں بیچتے تھے، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نہ بیچ دیتے ہیں، ہمیں مفت کا فائدہ ہو جائے گا. وہ فوراً وہاں سے نکلے، مصر کے بازار میں گئے، ایجپٹ کے، وہاں جا کے بازار میں انہیں بیچ دیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس دن، اتفاق تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر ایجپٹ کے حالات بدلنے تھے ان کے تھرو، یہ اللہ پلان کر رہے تھے، یہ تقدیر ہوتی ہے. کنویں میں پھکوا کے وہاں بادشاہ بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی. تو کنواں قافلہ اللہ نے بھیجا، بازار میں جب گیا تو وہاں پہ وہاں کا جو وزیر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ لینے آیا ہوا تھا کہ اسے بچہ کو چاہیے تھا خدمت کے لیے، تو اس نے پسند آیا، انہوں نے کہا کہ اس کو لے لو. ان کی بیٹی، ان کی بیوی کو اور پسند آیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو ایسا کرتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیتے. ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گیا، غلام کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، بڑے ہونے لگ گئے، جوان ہو گئے. اب جوان ہوئے، جو وزیر تھا اس کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے رجسٹ کیا نہیں کیا، تو اس نے الٹیمیٹلی جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں انسان چلا گیا. اب سارے منظر کو اپلائی کریں کہ ہو کیا رہا ہے، ایک انسان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ کنویں میں پھینک رہا ہے، کنویں سے کوئی لے رہا ہے، بازار میں بک رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی غلام تھوڑی ہے، وہ نبی کا بیٹا ہے. وہ بازار میں بک کے پھر اس کو ایک صحیح بات کرنے پہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے کہ کیوں نہیں گناہ کرتے. جیل میں جا کے وہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ دو اور جیلر قیدی تھے، تو قیدی جو تھے ان کو کچھ خواب آئے ہوئے تھے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر سے پرندے کھا رہے ہیں روٹیاں، اور ایک نے کہا کہ میں شراب پلا رہا ہوں اپنے بادشاہ کو. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے جس نے یہ دیکھا ہے کہ سر سے پرندے کھا رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا، اور دوسرے کو رہا کر دیا جائے گا، اس پہ جرم نہیں ثابت ہوگا. اور وہی ہوا کہ جس کو جس شراب والا خواب آیا تو وہ رہا ہو گیا، دوسرا قتل ہو گیا. اب اس شخص کو جو نکلتے اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے کہنا کہ میں یہاں جیل میں بلا وجہ پڑا ہوں، اسے یاد کرانا تو میرا بھی تو کوئی بات تحقیق ہو نا، میں نے کیا کیا ہے. اب نبی ہونے کے باوجود جیل میں پڑے ہیں اور کوئی ان کے پرسانے حال نہیں، وہ جا کے بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے شیطان نے بلا دیا. شیطان اللہ کے قابو میں، کنٹرول میں، اللہ کی اپنی پلاننگز ہوتی ہیں. زندگی کی یہ مزیز کہ وہ جیل کے اندر بلا وجہ پڑے ہیں اور سالوں سال، آٹھ سال، دس سال گزر گئے ہیں جیل میں. دس سال بعد، آٹھ سال بعد بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک سات کمزور گائیں سات کبھی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اسٹرانگ جو ہیں کاؤز ان کو کھا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خوشے ہیں، یعنی کہ جو ویٹ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح خواب، تو انہیں کہا تو کوئی تعبیر بتایا اپنے دربار میں کا. اب اس کو یاد ہے کہ میں نے وہاں تعبیر، وہ صحیح تھی، وہ جو جیل میں تھا یوسف. تو وہ کہتے میں آپ کو بتاتا ہوں تعبیر، مجھے بھیجیں جیل میں. وہ جیل میں جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہ بادشاہ کو خواب آ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر. تو نے کہا کہ پہلے وہ معاملہ تو سالو کرو، میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. خواب کی تعبیر بھی بتا دی، تو کہ خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایسے قحط پڑے گا، سات سال بہت اچھے رہیں گے، پھر قحط سات سال آئے گا، تو تم ایسا کرنا کہ اس گندم کو سیو کر لینا، غلے کو سیو کر لینا اس سات سالوں کی. پوری پلاننگ بھی بتا دی، حالانکہ پوچھی نہیں تھی. بادشاہ کو جب بتائے گی، بادشاہ کو پسند آئے کہ یہ کون بندہ ہے، پلاننگ بھی بتا رہا ہے کہ یہ تو کسی کے ذہن میں نہیں ہے، کیسے اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. انہیں کہ اسے بلاؤ، میرے دربار میں بلاؤ. وہ دربار میں بلانے کے لیے پھر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتا باہر، مجھے پہلے میرا معاملہ سالو کرو، مجھ پہ ایک غلط الزام لگا ہوا ہے، اس کو سالو کرو. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ کیا الزام ہے اس پہ، اس نے سر دوبارہ سے اس کی اسکروٹنی ہوئی تو پتا چلا اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی بیوی بھی مان گئی کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا. تو ان شارٹ کہ وہ باہر آتے ہیں، پھر ان کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، بادشاہ بنا دیا جاتا ہے کہ تم ہی مینج کرو، کیونکہ تمہاری اس میں کیپیبلٹیز ہیں، تم نے اچھا مشورہ دیا تو تم ہی اسے مینج کرو. وہ اب ادھر پہنچ گئے ہیں کنویں سے، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے. اب اس سال میں وہ قحط والے سال آ جاتے ہیں. اب قحط والے سالوں کے اندر، اب قحط فلسطین جہاں پہ ان کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام، وہاں بھی قحط ہے، تو پتہ چل گیا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، تو وہاں سے ساری جگہ سے قافلے جاتے، وہ بھی قافلے میں گئے. اب جیسے ہی انٹر ہوئے پہچان گئے یہ تو میرے بھائی ہیں، اور اس لیے کیونکہ وہ ینگ تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور یہ چھوٹے سے تھے، اب ان کی داڑھی آ گئی، یہ بڑے ہو گئے، فیچرز بدل گئے، انہوں نے نہیں پہچانا. ان کے تو خواب و خیال میں نہیں کہ یہ کنویں میں پھینکا ہوا بھائی یہاں سے اوپر بیٹھا ہو. اب وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ پہچان گئے، اور لیکن انہوں نے شو نہیں کیا. تو غلہ دیتے ہیں، پھر اس میں ان کو رقم بھی پہلی بار واپس رکھ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ آئیں. تو میں بریف کرتا ہوں، آخر کار ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے غربت سے اور قحط سے، تو وہاں پہ پھر وہ، اس سے پہلے ایک انسیڈنٹ میں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے ایک اور بھائی بنیامین تھے، ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں انہی میں سے، گروپ میں سے. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور بھائی گیا، یعنی وہ تو ان کو تو بس خبر پہنچتی ہے نا، وہ ادھر رہ گیا، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی گیا. اب اس باپ کے غم کی حالت دیکھیں، سالہ سال گزر گئے ہیں اور ہے کہ وہ اندھے ہو چکے تھے رو رو کے. یہ بات نہیں، غم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، رونا کوئی بری بات نہیں ہے، شکوا شکایتیں اور ڈپریشن میں چلا جانا اور مایوس ہو جانا یہ بری بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کا تذکرہ جس طرح کیا وہ بھی کہ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. جب بیٹوں نے دیکھا باپ کی حالت کیا ہو گئی رو رو کے، تو انہوں نے، باپ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں اپنی شکوا اور اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں، تم سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تم سے یہ کہتا ہوں میں صبر کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رینج بتا دی کہ ایک انسان ہے، اسے غم ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کا اس پہ غم آتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہ اپنے غصے اور اپنے ریئیکشنز کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیے, اس کو کنٹرول میں رکھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس کا اپنا غم بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو ساری ساری رات پڑھ کر روتے تھے, روایات میں آتا ہے. اب اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریلیٹڈ ٹو ٹاپک, وہ یہ کہ وہی بچے غم میں, باپ کا غم میں حالت, اندھا ہو چکا, ان کی بری حالت, غربت اور قحط اور غم, وہ آ کے یہی اپنے بھائی سے کہتے ہیں, یہ انہیں پتہ نہیں بھائی ہے, جو کہتے ہیں ہمارا برا حال ہے, ہم پہ رحم کر, ہمارے کوئی پیسے نہیں ہے, میں غلہ دے. اب جب یہ بھائیوں کی حال ہے, انہیں پتہ ہی میرے بھائی, یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے کنویں پھینکا تھا, تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ چوز کیے, کہتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي اذ انتم جاهلون. یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جاہل تھے, اگنورنٹ تھے, تو تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سڈنلی جب ان کے سامنے یہ کہ ایک یہ کہہ رہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ, کالا انا کالو آئن کلا انت یوسف, کیا کیا کہ تم یوسف, کالا انا یوسف, وہاں کا ہی بنیامین میرا بھائی ہے, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا. اور آگے جو الفاظ ہیں یہ ہے مورل لیسن پورے واقعے کا, انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے حکموں میں جمع رہتا ہے اور صبر کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی جتنے ریلیٹیوز خیانتیں کرتے ہیں, جیسے اس کی بیوی نے کی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کبھی کامیاب نہیں ہوتی, جتنے نئے پلاننگز کرتے ہیں کبھی کامیاب. اگر انسان کے اندر نیکی ہے, تقوی ہے, اور انسان صبر ہے, دوسرے کو غصہ کنٹرول کر رکھتا ہے, تو وہ سمجھ جائے کہ وہ جیت چکا ہے. لا یضیع اجر المحسنین, یہ مورل لیسن اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا, جس کے لیے پورا واقعہ ذکر کیا. اور پھر ان کا جو جملہ ہے وہ بھی حیران کن, کہ قال لا تشریف علیکم الیوم, کہ میں تم پہ کوئی آج پکڑ نہیں, یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, وہ رحم الرحیمین, اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ حیران کن ریئیکشن ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, کہ میں یاد کروں کہ وہ کنویں میں پھینکا تھا اور آج ان کی یہ حالت, میں کیوں, لیکن میں کیا نہیں اس کے ساتھ کر سکتا, نہیں معاف کرتا. یہ ہے احسان, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیول دینا چاہتا, یہ لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا جب فتح مکہ ہوا, معافی کا اعلان. یہ جو ابو جہل کے گھر میں, ان جو ابو ان کے گھروں میں جائے گا, جو بڑے بڑے دشمن ہیں, ان کو بھی معاف کرو. اور کہاں وہی کہ جو میرے بھائی نے کہا, تو میں وہی کہتا ہوں, لا تسلیم علیکم, کسی بھی کوئی پکڑ نہیں, جب سفر. تو یہ ہم کہنے کی جو بات سمجھانی ہے, جو بتانی ہے, وہ یہ کہ یہ لیول ہم بھی اچیو کریں. یہ کتابی باتیں نہ رہیں, یہ صرف تذکروں میں نہ رہیں, یہ صرف لیکچرز کے اندر نہ رہیں, ہم پریکٹیکل لائف میں بھی آئیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے, جو فائنل کنکلوژن, طریقہ یہ ہے, میں لسٹ بناؤں اپنے ریلیٹیوز کی, وائف, بھائی, بہن, بچے, فلاں فلاں فلاں, دیکھوں. یہ نہیں کہ کون میں سے سب سے اچھا ہے, دیکھو کون میں سے ورس ہے, جو ورس ہے نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, اور میں سوچو اب ان کے ساتھ میں اچھا کر کے دکھاتا ہوں. اگر میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں تو میں دین کی پیک پہ پہنچ گیا ہوں. عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ پلرز ہیں, اور یہ جو اوپر سٹرکچر کامل ہوتا ہے, یہ اخلاقیات اور ان چیزوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے ذریعے یہاں پہنچانا چاہتے ہیں, کہ نماز کے ذریعے سے عاجزی آئے, زکوٰۃ کے ذریعے مال کی محبت نکلے, روزے کے ذریعے صبر کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو, حج کئی چیزوں کا مجموعہ ہے, کمبینیشن ہے, پہنچانا یہاں پہ تھا ان ساری کوالٹیز کے ذریعے سے. اور وہ میری زندگی میں آئی نہیں, تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کہاں جا رہے ہیں میرا. تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے مراحل آسان کر دے. یہ کہنے چیزیں آسان ہیں, لیکن جب کرنی پڑتی ہیں زندگی کے اندر, برے کے ساتھ اچھا کرنا پڑتا ہے, تو ایک مشکل کام ہے, لیکن ڈوئیبل ہے, اچیویبل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے یا اللہ پاک بہترین دین ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں عطا کر دیا. یا اللہ بہترین نبی ہمیں عطا فرما دیے صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کتاب قرآن ہمیں دے دی یا اللہ پاک. یا اللہ پاک ہمیں والدین کی صورت میں یا اللہ پاک شفیق ماں باپ دیے. ہمیں ٹیچرز دیے، اچھے ٹیچرز دیے یا اللہ پاک. تربیت کا اور ہمیں بات سکھانے کا پورا انتظام کیا، لیکن یا اللہ پاک جب ہمارے کندھوں پہ بوجھ آیا، ہم یا اللہ پاک شعور پہ پہنچے، ہم بالغ ہوئے یا اللہ پاک ایڈلٹہڈ پہ پہنچے اور ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داری آئی تو ہم نے کمزوری دکھائی. یا اللہ پاک ہم نے وہ حق نہ ادا کیا آپ کی کتاب کا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کا، اسلام کا، قرآن کا، جو ہونا چاہیے تھا. یا اللہ پاک یقیناً آپ کو ہماری اس بات پہ غصہ آیا ہوگا، آپ کو یا اللہ پاک غیرت آئی ہوگی. یا اللہ پاک آپ نے پھر بھی ہم کا معاملہ فرمایا، معافی کا معاملہ فرمایا، ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. یا اللہ پاک یہ دین کامل ہے، یا اللہ ہم نے اس کو نہیں سیکھا، ہماری اس غلطی کو معاف فرما دیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت و کرم کا معاملہ فرما دیں اور اب بھی ہمارے رخ کو ٹھیک کر دیں. یا اللہ پاک ہمیں اس چیز کی امپورٹنس ہی واضح کر دیں کہ کیا ضرورت ہے یا اللہ پاک کہ قرآن کو سیکھا جائے، کیا ضرورت ہے یا اللہ پاک کہ دین کی ٹیچنگس کو سیکھا جائے. یا اللہ پاک یہی ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہماری زندگیوں میں غم پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک جو ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ پاک جو دوسرے کی دشمنی دل میں آ رہی ہے، یا اللہ پاک یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے دین کی ٹیچنگز کو مکمل طور پہ سیکھا نہیں، یا اللہ اسے اپلائی نہیں کیا. اپنی رحمت سے ہماری آنکھیں کھول دیجئے، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اویئرنیس دے دیجئے. یا اللہ پاک جس امت نے، جن لوگوں نے دوسروں کو اویئرنیس دینی تھی، یا اللہ پاک غیروں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی تھی، وہ خود اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اپنی یا اللہ پاک بلا وجہ کے غموں میں الجھے ہوئے ہیں. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جس طرح آپ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں یا اللہ کلمے کی حقیقت بھی نصیب فرما دیجئے، ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرما دیجئے، روزے زکوٰۃ حج کی حقیقت نصیب فرما دیجئے، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، ہمارے غصے کو یا اللہ پاک ہمارے قابو میں کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں غصے کا استعمال سکھا دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اور آج تک ہم نے جن جن لوگوں کے دل توڑے، یا اللہ پاک جن جن جو لوگوں پہ غصہ کیا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک اور یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے ان کے دل سے ہمارے برائی کو بھی ختم کر دیجئے، آپ اپنی طرف سے ان کو اجر دے دیجئے اور ہماری خلاصی فرما دیجئے. یا اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں کسی دوسرے کے حق کو پامال اور ضائع کرنے کی وجہ سے پکڑ لیے گا نہ، بلکہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم اپنی اصلاح کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک آپ نہ چاہیں. اپنی رحمت سے وہ نظر ہمارے اوپر ڈال دیجئے جس سے ہم پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے. یا اللہ پاک یہ آپ کی ایک ارادے کی بات ہے، یا اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے. یا اللہ ہمیں ایک بار زندگی ملی ہے، یا اللہ پاک یہ ضائع ہو گئی تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک شیطان کے جتنے وسوسے ہمارے ذہن میں ہیں کہ زندگی بہت پڑی ہے، اب توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، یا اور وہ جو خیال ڈالتا رہتا ہے، اپنی رحمت سے ان حملوں سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک جس طرح حج پہ ہم نے شیطان کو کنکر مار کے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اپنی رحمت سے اس کی چالوں اور اس کی مکاریوں، اس کی پلاننگز کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اور ہمیں حقیقی طور پہ اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک اس کے وسوسوں، اس کے خیالات اور یا سے ہمیں، اس کی وسپرنگ سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک آپ کی مدد کے بغیر اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے اندر حلم پیدا فرما دیجئے، تحمل پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک مسکراہ کے بات کرنے کی عادت پیدا فرما دیجئے، نرمی سے بات کرنے کی عادت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک دوسرے کا دل خوش کرنے کی عادت ہمارے اندر ڈال دیجئے، دوسرے کا دل خوش کر کے یا اللہ خوشی محسوس کرنے کی طبیعت ہمارے اندر پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک لوگوں کے لیے ہمیں لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے شرور، ہماری برائیوں سے لوگوں کو محفوظ فرمائیے اور دوسروں کی برائیوں اور شرور سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، اور جو یا اللہ پاک ہم سے گناہ ہو چکے، اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما فرمائیے، ان کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو رزق حلال کی تلاش میں ہیں، اپنی رحمت سے انہیں رزق حلال، برکت اور وسعت والا نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی زندگی میں سکون پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو جسمانی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، اپنی رحمت سے انہیں جسمانی صحت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو روحانی طور پہ بیمار ہیں، شہوت ان کے قابو میں نہیں، ان کا غصہ قابو میں نہیں، ان کو روحانی یا اللہ سکون اور شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی نظر کرم فرما دیجئے، ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت اور ایمان کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر ہمیں بلا حساب اور بلا استحقاق بغیر کسی حق کے یا اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، ان کی جس طرح انہوں نے ہم پر رحم فرمایا چھوٹے ہوتے، آپ ان پہ رحم فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی زندگی اور ان کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان کی یا اللہ پاک جو انہوں نے محنت کی ہمارے اوپر، اس کا ان کا اجر عظیم عطا فرمائیے. اور جب ان کے موت کا وقت ہو تو یا اللہ ان کو ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائیے، اور آخرت کے مراحل ان پہ آسان فرما دیجئے. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی یا اللہ پاک جو مراحل ہیں آگے کے وہ آسان فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائق، یا اللہ پاک جن جن نے ہم پہ محنت کی، ہمارے دوست، یا اللہ پاک ہمارے کلیگز، یا اللہ پاک جو جو زندگی میں ہمیں ملا اور ان نے ہمیں خیر کا معاملہ فرما کیا اور خیر ہمیں سکھائی، یا اللہ اس کو اپنی طرف سے اجر نصیب فرما دیجئے. اس کو یا اللہ پاک اس کی صحت، اس کی زندگی، اس کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے، اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیجئے، اس کی اولاد میں برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیے. یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو ظالموں کے ہاتھوں میں ہیں، یا اللہ پاک ان کے نکلنے کا یا اللہ کوئی سبب پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں بھی کبھی ظالموں کے حوالے نہ کرنا، اور یا اللہ پاک ہمارے سے دوسروں کو محفوظ رکھنا کہ ہم ان پہ کبھی ظلم کریں. یا اللہ پاک ہمیں کبھی بے سہارا نہ فرمائیے گا، کبھی بے آسرا نہ فرمائیے گا، کبھی غیروں کا محتاج نہ فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں غنا والی اور خودداری والی زندگی نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
Thank you.